الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، الحمدللہ آج ہمارے دور تفسیر قرآن کا دوسرا دن ہے. آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کی تفصیلات اور مضامین تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں. آج جو ہے 35 نمبر سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لفظی ترجمے کے بعد دیگر جو مضامین ہیں اس میں جس قدر اہم مضامین ہوں گے زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ ان مضامین کو ذکر کیا جائے، اس لیے کہ زیادہ تفصیلات میں جانے کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے، اور نہ دور تفسیر قرآن کے اس مختصر دورانیے میں یہ چیزیں ممکن ہیں. تو جہاں تک لفظی ترجمے کا تعلق ہے تو فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن انتا، رہ تو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی جنت میں، وَقُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے، رَغَدًا، وسعت اور کشادگی سے، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو، ولا تقربا ہاذہ شجرہ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے. فازلہم الشیطان عنہا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے. فاخرجہما، پس نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اترو تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک. فَتَلَقَّى آدَمُ، پس حاصل کیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میر ربی ہی، اپنے رب سے، کلمات، ان چند کلمات. فتاب علیہ، پس اللہ تعالی نے رجوع کیا ان پر. انہو ہوا التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. قل نحبتو منا جمیعا، کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے کے سارے. فیما یاتینکم، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، فمن تبی ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس ان پر نہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. یہاں تک یہ رکوع مکمل ہوا. جہاں تک ربط کا تعلق ہے، پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کا امتحان لیا. اس علمی امتحان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو گئے اور فرشتے کامیاب نہ ہو سکے. تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو. فرشتوں نے بغیر کسی قیل و قال کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے سے گھٹیا اور پس ماندہ کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں. اور جیسا کہ اس نے اپنے بہتر ہونے کے دلائل میں سے یہ کہا کہ انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. امام رومی رحمہ اللہ تعالی نے ہی ایک حکایت نقل کی ہے، فرمایا کہ کاش ابلیس لعین سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا. چنانچہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی قصے کو ذکر فرماتے ہیں، اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی بڑے عجیب و غریب قسم کے بزرگ تھے. عجیب اللہ نے ان کو صفات عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اپنی مثنوی شریف میں کہانیوں اور حکایات کی شکل میں توحید و سنت اور اخلاص و تصوف کو بڑے عمدہ انداز سے انسانوں کو، امت کو سمجھایا. اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب عدل کے بادشاہ گزرے ہیں. اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان بایزید یلدرم، سلطان الپ ارسلان سلجوقی، یہ اگرچہ خلفۂ راشدین میں سے تو نہیں ہیں، ان کی خلافت خلافۂ راشدہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑے نیک اور بڑے مجاہد قسم کے بادشاہ گزرے ہیں. اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اپنے دور میں یورپ والوں کو لگام ڈال رکھی تھی، اور ایسا عدل و انصاف کیا کہ آج مغربی دنیا بھی ان کے گن گاتی ہے کہ ایسا صاحب عدل اور ایسا دلیر و شجاع بادشاہ تاریخ کے ورقوں میں کمی نظر آتا ہے. خیر، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک نو عمر لڑکا جس کا نام ایاز تھا، بہت ذہین سمجھدار تھا. سلطان محمود غزنوی ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتا، وزیر و مشیروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب بادشاہ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھانا چاہیے. خیر، سلطان محمود غزنوی یہ اس گفتگو سن کے خاموش ہو جاتا تھا. مگر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومناتھ کا مندر گرایا، اور ہندوستان کی قیمتی ہیرے جواہرات جب وہ افغانستان پہنچے، ان میں ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، تو سلطان نے اپنے اس غلام ایاز کو حکم دیا کہ ایک پتھر لاؤ اور ہتھوڑا لا کر میرے سامنے رکھ دو. غلام نے وہ پتھر لا کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیا، ہتھوڑا رکھ دیا. اب سلطان نے ایک ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس پتھر سے اس قیمتی ہیرے کو توڑ دو. اب جو بھی وزیر آتا وہ توڑنے سے عذر کرتا اور کہتا کہ یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، اگر ہیرے کو توڑ دیں گے تو بہت بڑا سلطنت کا نقصان ہے. کسی نے بھی ہیرے کو نہ توڑا، یہاں تک کہ محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا، کہا کہ بیٹا اس ہیرے کو توڑ دو. ایاز نے ہیرے کو پتھر پر رکھا اور ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے ایاز سے کہا کہ بیٹا یہ اتنا بڑا قیمتی ہیرا سب مشیروں وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا اور تو نے اس کو توڑ دیا. تو ایاز نے کہا کہ بے شک یہ ہیرا قیمتی تھا، لیکن میرے آقا کا حکم اس سے زیادہ قیمتی تھا. تو اس واقعے کو نقل کر کے مولانا روم لکھتے ہیں کہ کاش کہ ابلیس آیاز ہی سے سبق سیکھ لیتا کہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ تو بہتر ہے۔ تو نے جو یہ مثال پیش کی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، آگ بہتر ہے، جو بالفرض اگر مان لیں کہ تو جو ہے وہ بہتر تھا آدم سے، مگر تو یہ تو دیکھتا کہ تجھے حکم دینے والا تجھ سے بھی بہتر ہے، تجھے حکم دینے والا تجھ سے بھی بہتر تھا، تو اس کے حکم کی قیمت تیری خواہش پر غالب آنی چاہیے تھی، جیسا کہ یہاں وزیروں کی خواہش بادشاہ کے حکم پر غالب آ گئی اور وہ ناکام ہوئے، لیکن ایاز کی خواہش پر بادشاہ کا حکم غالب آیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر یہ ابلیس یہ سوچتا کہ بالفرض ایک منٹ کے لیے ماننے کے ابلیس بہتر تھا آدم سے آگ ہونے کی وجہ سے، تو لیکن وہ یہ سوچتا کہ مجھے حکم دینے والا مجھ سے بھی بہتر ہے۔ تو جو اصول وہ آدم پر چشمہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آدم سے میں بہتر ہوں، تو وہ اصول اپنے آپ پہ بھی تو چشمہ کرتا کہ خدا مجھ سے بھی بہتر ہے، میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ مجھ سے بھی بہتر ہے، لہٰذا جب اس نے حکم دے دیا تو اب مجھے اس پر پسو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو خیر، تو حضرت جو امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت سے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، تو خیر فرمایا وقلنا یا آدم اسکن انتا، اور کہا ہم نے آدم رہ تو وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی جنت میں۔ یہاں یہ بات سمجھ لے کہ جنت سے کون سی جنت مراد ہے۔ بعض مستشرقین نے اور مغربی جو ہے ملحدین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ اس سے مراد ملک اردن ہے، جارڈن۔ جارڈن کا جو ہے ایک باغ تھا، وہاں کا یہ واقعہ ہے، وہاں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ جو ہے ان کی بیوی رہتی تھیں۔ یہ اصل جنت مراد نہیں ہے، لیکن یہ ان کی یہ بات بالکل خرافات ہیں۔ جنت سے مراد اصل جنت ہی ہے، ملک اردن کا کوئی باغ نہیں ہے، جیسا کہ بعض مولدوں نے کہہ دیا ہے کہ اردن میں ایک باغ تھا، اس میں ان کو بھیج دیا، یہ سب خرافات ہیں۔ بلکہ وہی جنت ہے جس میں حساب کتاب کے بعد مومنوں کو داخل ہونا ہے، اور وہ آسمانوں کی طرف ہے جس کے مقابلے میں دوزخ ہے، جس میں کافروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی جنت مراد لی، اور یہی جو ہے وہ تفسیر و تشریح بیان فرمائی۔ وکلا مینا رغدن، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے وسعت اور کشادگی سے، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو، اور جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، مگر ولا تقربا حاضی شجرہ، قریب نہ جانا اس درخت کے، کیونکہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، تو تم جو فتکونا من الظالمین، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا درخت تھا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ انگور کا درخت تھا، اور ایک قول یہ کہ یہ کھجور کا درخت تھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بادام کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ آملوک ایک پھل ہوتا ہے، تو یہ آملوک کا درخت تھا، اس کے پھل کے کھانے سے منع کیا۔ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، فصل ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں جو چیزیں پودے ہیں جنت میں درخت ہوتے ہیں، لہذا وہاں پر یہ درخت تھا، تو ان کو اس درخت سے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شجرۃ العلم ہے، علم کا درخت تھا۔ چنانچہ تفسیر مظری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو بھی نقل فرمایا کہ اس میں شجرۃ العلم، علم کا درخت تھا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ شجرۃ الحیات تھا، حیات کا درخت تھا۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو بہر کیف، تو قرآن کریم نے یہ اس بات کو بھی ذکر کیا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قسمیں کھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ابلیس علیہ نے دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات تم سے کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اس درخت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے، اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یعنی گویا کہ ان کو جنت سے جدائی کا خوف دلا دیا کہ اگر تم نے جو نہ کھایا تو جنت سے جدا ہو جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو عاشق تھے، لہذا وصال محبوب کے جو ہے وہ کی مستی اور نشے میں انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہے، یقیناً یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر حضرت اما ہوا کو بھی اس نے اکسایا، اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر ہوا جو ہے خیانت نہ کرتی، یعنی وہ شیطان کے جو کہنے پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس بات پر آمادہ نہ کرتی کہ پھل کو کھائیے ہمارے نفع میں ہے، تو فرمایا کہ اگر ہوا جو ہے خیانت نہ کرتی تو دنیا میں کوئی عورت بھی کبھی خیانت نہ کرتی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ اللہ کی تکوینی حکمتیں تھیں اما ہوا سے یہ فعل صادر ہوا، لہذا عورتوں کے اندر پھر آج تک یہ عنصر پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے شوہر کے معاملے میں جب اپنی خواہشات کو غالب کر کے خیانت کر جاتی ہیں، تو یہ اللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال جو مقدر ہونا تھا وہ مقدر ہوا۔ فلما ذاق شجرا، پس جب انہوں نے درخت سے پھل چکھا تو بدت لہما سوتما، یہ بھی قرآن نے کہا کہ ان کے صدر کھل گئے، و تفقا یکسفانی علیما من ورق الجنہ، یہ صورت آراف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ وہ لگے اپنے اوپر جوڑنے بہشت کے پتے، کھانا تو دور کی بات دونوں نے ابھی چکھا ہی تھا، اس لیے قرآن نے ذاقہ کا لفظ ذکر فرمایا، چکھا تھا پھل کہ ان کے جو کپڑے بدن سے اتر گئے، جنت کے لباس اتر گئے اور بالکل جو ہے وہ ہو گئے، برہنہ ہو گئے۔ جب برہنہ ہو گئے تو اب پریشان صدر پوشی کے لیے پتے سمیٹنے کے لیے درختوں کی طرف دوڑے ہیں، تو جس درخت کے قریب جاتے ہیں تو وہ درخت جو ہے وہ اپنی ٹہنیاں جو اوپر کر لیتا ہے، یہاں تک انجیر کے درخت نے یہ قربانی دی کہ اس نے پتے توڑ دیے، اب انہوں نے پتوں کے ساتھ جو اپنے سطر کو ڈھانپا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم ان حکما ان تلکما شجرا، کہ میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، وقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین، اور تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو خیر آدم کو جب یہ بات ہوئی، کہی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت بازی نہیں کی، کوئی منطق لڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا کہ اے میرے پروردگار یہ مجھ سے غلطی ہوگی، خطا ہو گئی، یہ نہیں کہا جی ابلیس نے مجھے ایسا کہا تھا، اس نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی، میں نے اس پہ اعتماد کیا تھا۔ تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تواضع کہ انہوں نے جھٹ سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کے سامنے جو سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، اگر ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم کس سے معافی مانگیں گے، اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ اور انسان کی شرافت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیل حجت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطا کی معافی مانگنے والا بہت پسند ہے، لہٰذا جو ہے وہ جھٹ سے جو خطا ہو جلدی سے معافی مانگو، اب وہاں جو تاویلیں پیش نہ کرو۔ تو خیر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا، ولا تقربا ہاذی شجرا، اس درخت کے قریب نہیں جانا تم دونوں نے، تو پھر اتنی بڑی خطا، آخر اس کا کیا جواز ہے؟ ایک تھوڑے سے ناسمجھ آدمی کو اتنی صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی جائے تو وہ اس بات سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے اس کام سے۔ یہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت، تو ان کو صاف صاف اللہ نے کہہ دیا ولا تقربا ہاذی شجرا تھا فتکونا من الظالمین، پھر بھی پھل کھا لیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا ولا تقربا ہاذی شجرا، ہاذی یہ اس میں اشارہ ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو جس درخت کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا تھا تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی درخت کو مخصوص سمجھا، اور یہ سمجھا کہ یہ جو درخت جو مشار الیہ درخت ہے یہ مراد ہے، اس کے قریب مجھے نہیں جانا، ہاں اس کی نو کے کسی دوسرے درخت کے اگر قریب جاؤں تو وہ غلطی اور خطا نہیں ہے، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سوچ کے اس دوسرے درخت کی طرف چلے گئے، اور ابلیس نے بھی یہی منطق پڑھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ اس سے آپ نہ کھائیے، اس سے کھا لیجئے، اور جبکہ حاضی اس میں اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اشارے سے تو مشارلے متعین کیا جاتا ہے، اس لیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو پھل کھایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اس نو کو متعین کرنا مقصود تھا۔ مثلا اگر کسی کے سامنے کوئی پھل آ جائے، پھل آ جائے، کینو سامنے آ گیا، اب زکام والا آدمی، نزلے والا آدمی ہے تو کوئی اس کو کہے دیکھو بھائی یہ پھل جو ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ پھل آپ بالکل خطرناک کھائیے، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب وہ یہ سمجھے کہ حالانکہ اشارہ کیا اس پھل کی طرف، تو اس سے مراد وہ مشارل متعین کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ اس نوع کا جو پھل ہے کوئی بھی وہ تمہارے لیے اس وقت نافع نہیں ہے، کیونکہ تمہیں زکام ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، لہٰذا کینو تمہیں مفید نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو کو متعین کر رہے تھے کہ اس نو کا کوئی درخت تمہیں یہاں کھانا نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سمجھا، لہٰذا اس لیے ان سے خطا ہوئی. اور ایک وجہ یہ لکھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نہیں کو نہیں تحریمی نہیں سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ اس سے مراد حرمت ہے، ولا تقربہ حاضر، اس کے قریب نہیں جانا، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ حرام، بلکہ اس کو نہیں تنزیہ ہی سمجھا. اور تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے، اگر کر لو گے تو گناہ نہیں ہے لیکن بچنا بہتر ہے. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سمجھا، لہذا انہوں نے اپنی بہتری اس نے سمجھی کہ وصال محبوب رہے گا، ہمیشہ جنت میں اللہ کے پاس رہوں گا، لہذا یہ نہیں تنزیہ کہ انہوں نے اتنا وہ خیال نہیں کیا اور پھل کھا دیا. اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ شیطان کی قسموں سے مغالتا ہوا، جو قسم اٹھا کے کہہ رہا کہ تم کھا لو، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اٹھا لیا ہے اور ابلیس نے اس حکم کے منسوخ ہونے کا جو ہونے کا علم ہو گیا، تو اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قسموں پہ یقین کر بیٹھے. تو بہرحال جو کچھ ہوا یہ مقدرات تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حوا کو چونکہ زمین پر اتارنا تھا تو اس کے لیے تکوینی سارے کے سارے اسباب متعین کرنے تھے، تو لہٰذا وہی ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا کو زمین پر اتار دیا گیا. اس لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی جو ہے وہ خود برات کر دی کہ فناسیہ، کہ آدم پر نسیان طاری ہو گیا، بھول گیا، ولم نجید لہو عزما، اور ہم نے اس کے دل میں اس کا عزم اور پختہ ارادہ نہیں پایا اس گناہ کا. تو معلوم ہوا کہ خود اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کر رہے ہیں کہ فناسیہ، اور وہ نسیان کیا تھا؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں نقل فرماتے ہیں کہ وہ نسیان تھا عشق کی مدہوشی کا. جب ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قسمیں کھائیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کا وصال محبوب رہے گا اور آپ کو جو یہاں سے جدائی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ان پر عشق کی اور وصال محبوب کی ایک مدہوشی طاری ہو گئی، اس مدہوشی میں انہوں نے ان پر نسیان طاری ہوا اور وہ حکم جو ہے وہ دل دماغ سے جو زائل ہو گیا اور انہوں نے پھل کھا لیا. لہذا آج اگر کوئی مفسر یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے معصیت کی، لہٰذا بہت سے مفکرین اسلام کہلانے والے مصنفین انہوں نے یہ بات لکھ دی اپنی تفسیروں میں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پاپ ہوا، ان سے معصیت ہوئی، گناہ ہوا، تو کیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فنسیہ، نسیان کی نسبت خود اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے کوئی پختہ ارادہ ان کے قلب میں نہیں پایا، تو پھر جو ہے وہ معصیت کیسے ہوگی جس کی برات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہوں اور اس کو جو ہے معمولی لغزش قرار دے کر معاف کر رہے ہوں، تو اس پر جو ہے آپ جو ہے وہ اس پر جو ہے معصیت اور اس کو گناہ کبیرہ کہنے پر مصر ہوں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ ہے. خیر، تو اس کے بعد فرمایا فَأَزَلَّ اللَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، نتیجہ یہ نکلا کہ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان خوشیوں سے جن میں وہ تھے، وہ قلنا بتو، اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم، بعضکم لباز عدو، بعض تمہارے دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری نسل میں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی، گویا کہ اس پھل کھانے کا نتیجہ نکلا. یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آج دنیا میں انسان انسان کی گردنیں کاٹ رہا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، کس طریقے سے عداوتیں دشمنیاں چلتی ہیں غیروں میں، اپنوں میں، پراؤں میں، رشتہ داروں میں، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے اسی کا نتیجہ ہے. یہ تکوینی حکمت تھی، وہ اگر تکوینی طور پر ایک سزا کا تعین تھا کہ جہاں آدم اور حوا جو ہے ایک جگہ پر رہتے ہوئے اور جنت کے مقام میں رہتے ہوئے وہ ایک منشا پر دونوں متفق نہ ہو سکے، چنانچہ حوا نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات پر جو ہے وہ تیار کیا، تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جب اولاد بھی آئی تو وہ بھی ایک جو ہے وہ منشا پر متفق نہیں، وہ بھی اختلاف کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں، کہیں زبانی اختلاف، کہیں بدنی اختلاف، اور کہیں لڑائی اور جنگ کی صورت میں اختلاف. تو یہ اختلافات اس طریقے سے آج تک جو ہے وہ انسانوں کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. اب رہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا کس مقام پر اتریں، تو تو مفسرین لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری لنکا کے جزیرہ سر اندیپ میں اتارا, سر اندیپ میں جو ہے وہاں پر اتارا, اور اما ہوا کو جو ہے وہ عرب کی سرزمین میں اتارا, اور دونوں پھر ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. اور عرفات کو عرفات کہتے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ عرفات کا معنی شناخت کی جگہ, پہچان کی جگہ. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا جو ہے ان دونوں نے یہاں پر ایک دوسرے کو پہچانا, یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی, اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں. اور اس میدان عرفات کی برکات اور وہاں پر جو ہے جو حاجیوں کے لیے جو انوارات ہیں وہ آپ ذرا سمجھیں, خاص طور پہ جبل رحمت کا وہ مقام. تو اس طریقے سے اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ سرندیپ کے اندر وہ شہ وہ پہاڑ جس کے اوپر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارا گیا, اور جس پتھر پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام ٹھہرے ہیں تو اس پتھر پر کہتے ہیں کہ آج بھی نشان ہے پاؤں کے, اور اس پر گرد و غبار مٹی پڑ جاتی ہے. اور عجیب بات یہ کہ روزانہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ روزانہ رات میں ایک بادل آتا ہے اور وہ بادل برستا ہے, اتنا برستا ہے کہ اس پتھر سے مٹی صاف ہو جاتی جس پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں کے نشان ہیں. تو مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدہ کیا ہے, لیکن اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہیبت ناک کر دیا ہے ارد گرد کے ماحول سے کہ لوگ اس خاص اس جگہ پر پہنچنے میں دہشت محسوس کرتے ہیں, ہیبت محسوس کرتے ہیں. چنانچہ سیرت حلبیہ میں جو ہے وہ صاحب سیرت حلبیہ نے اس بارے میں بڑی تفصیلات لکھی ہیں. تو خیر, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک, ایک عرصے تک تم زمین میں رہو گے اور پھر جو تمہیں دنیا سے چلے جانا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ, بس حاصل کی آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے چند کلمات, اور وہ کلمات یہ ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اور یہ آٹھویں پارے میں یہ کلمات جو موجود ہیں. فتاب علی, بس اللہ تعالیٰ نے رجوع کی آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر یعنی ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہ بات آپ ایک دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں تواب کا لفظ ذکر فرماتے ہیں یا غفور کہتے ہیں تو عام طور پر اس کے بعد رحیم, رحمان, رعوف, کوئی نہ کوئی ایسا عنوان پھر ضرور ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ تواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا, غفور کا معنی معاف کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت دیکھیے کہ وہ بندوں کو صرف معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ معاف کرنے کے بعد مزید مہربانیاں بھی کرتا ہے ان پر. توبہ صرف قبول کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ مزید مہربانیاں بھی عطا کرتا ہے ان کو, مزید عنایات بھی کرتا ہے. دنیا میں تو بس اوقات بڑے سے بڑا جو ہے وہ سخی, بڑے سے بڑا جو ہے صاحب دل ہو, صاحب ظرف ہو, وسعت ظرفی رکھنے والا, اس سے اگر کوئی شخص معافی مانگے اس کسی جرم کے نتیجے میں تو یاد ہے بعض دفعہ کہہ دے جی چاہو ٹھیک ہے جو میں معاف کیا لیکن آئندہ آپ جو ہے بس اپنا راستہ نہ پیئے, میں نے آپ کی غلطی مان لی, معاف کیا, آپ جائیے, اب آپ کوئی رابطہ نہ رکھیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو, شان کریمی, کہ جہاں وہ اپنے آپ کو تواب کہتے ہیں وہاں تواب کہہ کے خاموش نہیں ہو جاتے بلکہ ساتھ کہتے رحیم بھی ہیں کہ صرف تمہاری توبہ قبول کر کے معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ معاف کرنے کے بعد مزید اور مہربانیاں بھی کرتے. اور یہاں رحیم کا ذکر فرمایا, اور میں نے جو پہلے درس میں بتایا تھا کہ رحیم اس شخصیت اور ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے سے دیتا ہے, رحمان اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دیتا ہے, میں نے جو پہلے درس میں بتایا. تو رحمان وہ جو بغیر مانگے دیتا ہے, لہذا بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں عطا کیا, اور رحیم وہ جو مانگنے سے دیتا ہے, ظاہر ہے کہ بغیر مانگے جب ہمیں سب کچھ مل گیا اب ہمیں مانگ مانگ کر اپنی بقا کا سامان کرنا ہے, اپنی راحت کا سامان کرنا ہے, اب مانگنے کی ضرورت ہے, لہذا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ روٹی دے دے, پانی دے دے, کپڑے دے دے, فلاں چیز دے دے, اب یہ ساری چیزیں مانگنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تواب کے بعد رحیم ذکر فرمایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی, توبہ کی, لغزش کے خواہ خطا کی جو ہے وہ توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کی توبہ کا قبول کیا, اور پھر انہوں نے مزید جو مانگا اللہ نے وہ بھی ان کو عطا کیا. اس لیے یہاں رحیم کا ذکر فرمایا. فرمایا قل نہ بھی تو منہا جمین, کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے کے سارے, یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا اور ان کے ضمن میں جو ان کی اولاد, وہ تمام کے تمام اس خطاب میں شامل ہیں. یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے صلب میں جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری ذریت کو خطاب تھا کہ تم سب اترو. ظاہر ہے کہ باپ جی آئے گا تو نسل جو اولاد صلب میں جو سب کی سب آئے گی. فیما یات انکم منی ہدن, بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. اما اصل میں ان ما ہے, ان شرطیہ ہے, اگر ہدایت آئے. یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر مجبور نہیں ہے, اس لیے ان کا لفظ ذکر فرمایا. یعنی مجبور نہیں ہے کہ ان کو لازمی بھیجنا ہے, یہ اس کی لطف و عنایت ہے کہ وہ جو ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجتے ہیں اور ان کے لیے ایک منشور اور دستوری حیات بھیجتے ہیں. چنانچہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پیغمبر بھی نہ بھیجتا تو اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے انسانوں کی ضرورت اور اپنی رحمت اور شفقت کے نتیجے میں پیغمبر بھی بھیجے اور کتابوں کی شکل میں ہدایت بھی بھیجی. فمن تبیہ ہدایا, پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی, فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے. آئندہ کسی چیز کا خدشہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں, اور گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو اس کو غم کہتے ہیں. تو دو لفظ ذکر فرمائے کہ گزشتہ چیز پر جو ہوتا ہے اسے غم, اور آئندہ آنے والی کی چیز پر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے, یہاں تک کہ انبیاء کرام اس پر رب سلم کہیں گے, سلامتی مانگیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں جو فرما دیا فلا خوف ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, تو خوف سے تو سب کی بری حالت ہوگی, پسینے سے شرابور ہوں گے, تو کیا معاملہ ہے؟ اس لیے تو وہ بلے شاہ شیر کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے پہ آئیں تو اونچی شانوں والے بھی کانپیں, یعنی انبیاء اکرام بھی کانپیں جب اس وقت جو حساب کتاب کے لیے انسانی جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائے گی تو وہ بھی کہیں گے بھائی مجھ سے تو وہ لغزش ہوئی تھی, میں تو نہیں جاتا, سب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. تو اسی طریقے سے ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے سب نفسی نفسی کریں گے, تو یہ حالت ہوگی. تو ادر کرے تھا تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تھا فضل کرے تھا بخشے جاوے میرے جے منہ کالے. تو بولے شاہ کہتا اگر فضل کرنے پہ آئے تو پھر میرے جیسے جو ہے وہ سیاہ کار بھی بخشے جائیں گے, لیکن عدل کرنے پہ آئے گا تو پھر چھٹکارا کسی کا نہیں. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے بھائی مجھ سے بھی قتل ہو گیا تھا, پتہ نہیں اللہ اس کی سانس بھی نہ پکڑ لے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھبرائیں گے کہ بھائی مجھ سے لغزش ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ اسی لغزش پہ نہ پکڑ لے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھبرائیں گے کہ بھائی میں نے بیٹے کے لیے درخواست کر لی تھی جو ہے وہ نجات کی, تو اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا, کہیں اسی پر نہ پکڑ ہو جائے. ہر پیغمبر کو اپنی ساری وہ لغزشیں یاد آئیں گی, تو یہ حالت ہوگی. اس لیے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے, اور اہل جہنم جہنم میں جائیں گے اللہ کے عدل سے. ظلم کا کوئی وہاں شائبہ نہیں, ظلم نہیں ہوگا کسی پر. تو گویا کہ اہل جنت فضل سے جائیں گے کیونکہ ان کو ان کے عمل سے زیادہ عطا کیا جا رہا ہے, عطان غیر مجزود. اور جو اہل جہنم ہیں وہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے, وہ عدل سے جائیں گے کہ جو انہوں نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ اللہ دے گا, جزا وفاقہ پورا پورا بدلے گا دے گا, لیکن ظلم کسی پر نہیں ہوگا. تو خیر, تو وہاں پر یہ جو فرمایا کہ فلا خوف علیہم, تو خوف نہیں ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اصل میں خوف دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی تو خوف کا باعث اور سبب ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے, جیسے مجرم جب وہ شاہی مجرم ہے, اب وہ بادشاہ سے ڈر رہا ہے اس خوف سے کہ اس کا سبب جرم جو اس مجرم میں ہے, وہ اپنے جرم کے خوف میں ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. اور کبھی خوف کا سبب جو ہے مخفف عنہ میں پایا جاتا ہے, یعنی جس سے انسان ڈر رہا ہے اس کے اندر اس کا جو ہے سبب پایا جاتا ہے. جیسے کوئی بادشاہ صاحب جلال ہے تو اب اس کے جلال اور عظمت کی حیبت کی وجہ سے خوف طاری ہے, تو اس وجہ سے کوئی آدمی ڈر رہا ہے. تو جلال سلطانی کی وجہ سے کبھی خوف ہوتا ہے, کبھی جرم کی وجہ سے خوف ہوتا ہے. تو آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے کہ خوف نہیں ہوگا, یہ پہلی قسم کی خوف کی نفی ہے کہ جرم کی وجہ سے جو مجرم کے اندر جو خوف طاری ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کے اندر وہ خوف نہیں ہوگا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ان پر جو ہیبت طاری ہوگی جلال الہی کی وہ ہو, وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ آیت کریمہ میں پہلی قسم کی نفی ہے کہ جو خوف کسی کے جرم کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ خوف ان پر نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ نیک لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے گئے. لیکن باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ان کو خوف ہو تو کوئی مذاقہ نہیں. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا, وکذب بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, وہی دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو ہمیشہ اس میں رہیں گے, اس میں نکلنے کا سوال نہیں. اس کے بعد فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرہبون. یہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک یہ رکو پورا ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ سنیں, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی, یاد کرو میری نعمتوں کو, التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر انعام کی, واوفوا بعہدی, اور پورا کرو میرے عہد کو, اوف بی عہدکم, میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو, و ایایا فرہبون, اور خاص مجھ ہی سے ڈرو, و آمنو بما انزلتو, اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے, مصدق لما معکم, جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے, ولا تکونو اولا کافر بی, اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے, ولا تشترو بی آیاتی, اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے, ثمنن قلیلہ, تھوڑی قیمت, و ایایا فتقون, اور خاص مجھ ہی سے ڈرو, ولا تلبس الحق بالباطل, اور خلط ملط نہ کرو حق اور باطل کو, ولا وتکتم الحق, اور نہ چھپاؤ تم حق کو, و انتم تعلمون, اور حالانکہ تم جانتے ہو, واقیم الصلاۃ واتوا الزکات, اور قائم کرو تم نماز کو, اور ادا کرو تم زکوٰۃ, ورکعوا مع الراکعین, اور رکو کرو تم رکو کرنے والوں کے ساتھ, اتأمرون الناس بالبر, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون, کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو, وستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ, وانها لکبیرۃ, اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے, الا علی الخاشعین, مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں, الذین یظنون, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں, انہم ملاقو ربہم, بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے, وانہم الیہ راجعون, اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ربط ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے نعمت عامہ کا ذکر تھا کہ عام نعمتیں عام لوگوں پر, نعمتیں بھی عام تھیں اور مخلوق بھی عام, سب پر نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا, اور اب نعمت خاصہ کا ذکر کیا خاص لوگوں پر, خاص نعمتیں خاص لوگوں پر, یعنی بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں, یعنی بنی اسرائیل. ان نعمتوں کی تفصیل آگے کئی رکوں تک بیان کریں گے. اب یہاں پر فرمایا یا بنی اسرائیل, اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. اسرا کا معنی عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ, تو پورا معنی ہوا عبد اللہ, یعنی اللہ کا بندہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے, بیٹی کوئی نہیں تھی. ان 12 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہوئے ہیں, باقی جو وہ جمہور کے نزدیک باقی بھائی پیغمبر نہیں ہوئے. اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سب 12 کے 12 بیٹے پیغمبر ہوئے, لیکن جمہور مفسرین کا جو قول یہی ہے کہ یہ باقی کوئی بیٹا جو پیغمبر نہیں ہوا, ہاں ان کے اولادوں میں سے آگے پیغمبر ہوئے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد اور اولاد, یہ سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر بھیجے, اور ایک روایت کے مطابق 35000 پیغمبر جو ہے بنی اسرائیل میں سے بھیجے. بلکہ جو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ 10 پیغمبروں کے علاوہ باقی سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے, یعنی 10 پیغمبر, آدم علیہ الصلاۃ والسلام, نوح علیہ السلام, حضرت صالح, حضرت ہود, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت شعیب, یہ اس طریقے سے 10 پیغمبر ہیں, حضرت ایوب, یہ 10 پیغمبر ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا نوازا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، جگہ جگہ اپنے انعامات کو ذکر کر رہے ہیں، اور ظاہری انعامات بھی اور پھر باطنی انعامات بھی، سب نواز سے نوازا، لیکن قوم جو ہے بڑی ناشکری نکلی. تو بہرحال تو اس لیے بنی اسرائیل پر انعامات جو اللہ تعالیٰ نے کیے، تو اس لیے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا گیا. چنانچہ جو ہے وہ رسول الہ بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا. چار مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، تو یہ تین کتابیں جو ہیں، یہ تین کتابیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے. ٹھیک ہے، تو تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. ان میں ایسے پیغمبر بھی تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی تھی، چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آخری دور میں مصر کے بادشاہ بھی رہے، پیغمبر بھی تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کی بادشاہت ایسی کہ ایسی بادشاہت پھر اس کے بعد کسی کو ملی نہیں. تو یہ سارے انعامات جو ہے یہ بنی اسرائیل پر، اور اگلے سارے رکوعوں کے اندر جو ہے دو رکوع تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تقریباً جو ہے ان بنی اسرائیل کے انعامات کو مختلف انداز سے بیان فرمائیں گے. تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، اللاتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی. یاد کرنے کا مطلب یہ کہ ان کا شکر ادا کرو. یہ ظاہر ہے کہ نعمت جب یاد آئے گی تو جو ہے وہ زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے شکر آئے گا. انسان زبان سے اگر شکریہ نہیں کرے گا تو جو دل اور بدن ہی جھکے گا اس کی شکریہ میں. اس لیے فرمایا کہ نعمت کو یاد کرو، تو نعمت یاد آئے گی تو زبان حال یا قال سے شکر کرے گا. وہ اوف و بیاہدی، پورا کرو میرے عہد کو جو تم نے میرے ساتھ کیا. اوف بیاہدی کم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا. یہاں پر اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور آگے جو ہے چھٹے پارے کے ساتویں رکو میں آپ دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا. لہذا اس لیے اس کو پھر آگے جو ہے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، تو تم نے زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور تم ان کی عزت اور قدر کرتے رہے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دیتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. یہ کام بنی اسرائیل کے ذمے، اگر وہ یہ پورا کرتے رہے تو وہ اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کروں گا. اور وہ وعدہ کیا؟ کہ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور مٹا دوں گا تمہاری خطاؤں کو. ولأدخلنکم، اور میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی. تو دیکھو یہ اس عہد کی جو ہے تفصیل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا تھا وَإِيَّا فرحبون، فرحبون اصل میں تھا فرحبونی، تو یا کو یہاں تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، تو معنی اس کا بنے گا خاص مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن کریم. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی صحافے جو ہے سماویاں ہیں، یہ قرآن کریم سب کی تصدیق کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے، یعنی سب سے پہلے انکار کرنے والے تم ہی نہ بنو. اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، جب یہ اس کتاب کو سچا نہیں مان رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد کے انکار کرنے والوں کا بھی وبال تم پہ آئے گا، اس لیے تم تو کم از کم جو پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنت حسنہ، جس نے کسی اچھی چیز کی سنت ڈالی تو فرمایا کہ وہ اس سنت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. وہ من عملہ بیا، اور اس پر جو عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. اور من سن سنت سیئتن، جس نے کوئی برا طریقہ ڈالا دنیا کے اندر تو کہا کہ اس برے طریقے کا گناہ وبال بھی اس کو پہنچے گا, اور اس برے طریقے پر جو بھی قیامت تک عمل کرتا رہے گا سارے کا سارے کا وبال بھی اس کی گردن پر ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی کہ تم کم سے کم پہلے کافر نہ بنو. اب اس ضابطے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کرتی ہے وہ ساری کی ساری نیکیوں کے اعمال کا حصہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتا ہے. اور چنانچہ معراج کے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رونے لگے تھے اور یہ بات کہی تھی کہ یہ اس نوجوان کی امت جو ہے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والی ہے, اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی امت اس نبی کے کہنے پہ اتنا عمل کرنے والی ہے والی ہوگی کہ اس کا اجر اس نبی کو ملے گا اور نبی کا دل بھی خوش ہوگا اور درجات بھی بلند ہوں گے مزید سے مزید. اور جبکہ میری امت جو ہے اس نے جو ہے وہ کوتاہیاں کی ہیں, تو مجھے اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ جو درجات عالیہ عطا کرے وہ تو ملیں گے, لیکن مجھے یہ خوشی نہیں کہ میری امت اس پر عمل کر رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا ایک مقام بنے, میری ایک عظمت بنے, تو وہ جو ہے کیفیت مجھے نصیب نہیں ہے, لیکن اس پیغمبر کو وہ نصیب ہے, اس کا ان کو دکھ ہوا تھا. تو اس لیے تو فرمایا کہ جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, روزے رکھتے, تو وہ اصل میں اپنا ہی نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقصان کرتے ہیں, یہاں تک کہ عام لوگوں کا بھی نقصان کرتے ہیں. یعنی ان کو جو دعائیں پہنچتی ہیں, ان کو جو یہ اس کی نیکی اور تقی کی وجہ سے نفع پہنچتا تھا, یہ ان کا نفع بھی روکتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ انسان جو اگر بے نمازی ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں اپنا نقصان کر رہا ہوں, نہیں, وہ رسول اللہ کا بھی نقصان کر رہا ہے, وہ سب ایمان والوں کا نقصان کر رہا ہے. اسی وجہ سے امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. یہ آٹھویں صدی کے جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے تو فرمان لگے کہ اگر میں قاضی یا جج ہوتا اور میرے پاس آ کے کوئی شخص یہ مقدمہ پیش کرتا کہ فلاں آدمی نے نماز نہ پڑھ کر میرا حق مارا ہے, تو میں اس کا مقدمہ درج کرتا اور اس دوسرے شخص کے خلاف جو میں جو کاروائی کرتا اور اس کو سزا دیتا. تو طالب علم بڑے حیران ہوئے, کہا کہ حضرت نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ تو حقوق اللہ میں سے ہے, بندے کا حق اس میں سے کیسے آ گیا؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب دعا کیا کرتے تھے, اور یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے, دعا کیا کرتے تھے یوں کہتے تھے, السلام علی اللہ, السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل, السلام علی اسرائیل, الی آخری. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ, تم یہ نہ کہو کہ السلام علی اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے, وہ تو خود سلامتی کی دعا لے کر دوسروں کو سلامتی پہنچاتا ہے, وہ سلامتی کا محتاج نہیں ہے. ہاں یہ کہو السلام علیکم, ظاہر ہے کہ السلام علیکم کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی تم پر بھیجے, تو سلامتی کی دعا کرو. باقی فرشتوں کا نام لے کر کتنوں پر سلام بھیجو گے, اور اسی طریقے سے کس کس کا نام لے کر سلام بھیجو گے. لہذا مختصر یہ کہ تم یوں کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ ہم پر سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے ان نیک بندوں پر سلامتی ہو. تو اللہ کے نیک بندوں پر جب صالحین پر سلامتی کہہ دی تو عباد الصالحین میں نیک جنات بھی شامل ہو گئے, نیک فرشتے بھی شامل ہو گئے, ظاہر ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ سراپا نیکی ہیں, ملائکہ سارے اس میں شامل, صلحا اور انبیاء سارے کے سارے عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو گئے. تو آپ کی اس دعا کے ذریعے سے سب کو جو ہے اس کا نفع پہنچ گیا. لہٰذا حدیث میں فرمایا کہ اصابک اللہ عبدین صالحین للہ فی السماوات والارض, تو اس کی یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے, چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, سب کو اس کا ثواب جو ہے اجر پہنچے گا. لہٰذا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ ان سب کا حق مارتا ہے, وہ اس دعا سے سب کو محروم رکھتا ہے. اس لیے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا ہے کیونکہ اس نے اس دعا سے محروم کر دیا ہے. لہذا جو شخص نماز نہیں پڑھتا, اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں یہ درود بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو نماز نہ پڑھنے والے نے یہ درود بھی نماز والا نہیں پڑھا اس میں, تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل محمد کا جو ہے اس نے یہ حق مارا اور اس دعا سے اس نے محروم رکھا ہے. تو اس لیے میرے دوست بزرگوں, میری اسلامی بہنوں, یہ بات ذہن نشین رکھو کہ نماز نہ پڑھنا صرف اپنی ذات ہی کا نقصان نہیں ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، اور بلکہ تمام عباد صالحین کو اپنی دعا سے محروم کرنا، جو ذمہ داری تمہاری لگائی گئی کہ یہ دعا کرو نماز پڑھ کے فلاں فلاں کے لیے، سب کے لیے، تو نماز نہ پڑھ کے آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، لہذا ان کا حق آپ نے مارا ہے۔ اس لیے امام صبحی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، لہذا اس چیز کا جو ہے خیال کیا جائے۔ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، کیونکہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب کا سب ثمنا قلیلا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت اور دنیا مافیا جو بھی ہے اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سونے ہیں، چاندی ہیں، ڈالر ہے، پونڈ ہے، کتنا مال و دولت ہے، لیکن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ تبھی تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جی بات لکھتے ہیں عوارف المعارف میں، نقل فرمائیے، فرمایا کہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے لیے بھی کسی مجاہدے کی ضرورت ہے، کہ زہد اختیار کرنے کا مطلب دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، تو فرماتے کہ اس دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے لیے بھی کسی مجاہدے کی ضرورت ہے، کسی ارادے کی ضرورت ہے، کہ جس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا تم کسی مچھر سے کنارہ کشی کرنے کے لیے بھی کسی ارادے اور مجاہدے کے محتاج ہوتے ہو؟ جب ایک مچھر کے پر سے کنارہ کشی کرنے کے لیے تم کسی ارادے اور مجاہدے کے محتاج نہیں ہو، اس لیے کہ تمہاری نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس تمہیں کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں۔ تو اس دنیا اور دنیا کی محبت اور جو کچھ جس کے اندر ہے، اس سب سے تمہیں جو کنارہ کشی کرنے کے لیے کیوں مجاہدے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جو مچھر کے برابر اس کی قیمت ہے وہ قیمت تمہارے دماغوں میں نہیں، تم اس کو بہت زیادہ قیمتی سمجھتے ہو، جبکہ تمہارا رب بتا رہا ہے کہ اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتا۔ لہذا ساری دنیا بھی قرآن کریم کے ایک آیت کے مقابلے میں، جب وہ پوری کائنات کی زمین اور اس کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اب دیکھو لفظ قاف ایک آیت ہے، لیکن اس کی جو قیمت ہے آسمان و زمین اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور جبکہ ساری کی ساری آسمان و زمین کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے برابر بھی نہیں۔ قاف یہ پوری آیت ہے، حامیم یہ پوری آیت ہے، اس کی کتنی قیمت ہے اس کی قیمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال فرمایا وہ یا فتقون، خاص مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبس الحق بالباطل، اور خلط ملت نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، و تختم الحق، یا لا مقدر ہے، ولا تختم الحق کا لفظ ہے، ولا تختم الحق، اور یتف ہے ولا تلبس پہ، اصل میں ہے ولا تختم الحق، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ حق کے مٹنے کی دو صورتیں اصل میں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حق کو بیان نہ کیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا حق کیا تھا باطل کیا تھا؟ اس لیے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، دعوت دین کا حکم ہے، اشاعت دین مستقل ایک ذمہ داری ہے۔ اس لیے تو سورۃ الرحمن میں جو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اس قرآن کو آگے بیان کرنا سکھایا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو، انسان کو پیدا کیا، تو اس قرآن کو آگے بیان کرنا سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ علوم قرآن آگے سے آگے جب تم بیان کرتے چلے جاؤ گے تو علوم قرآن باقی رہیں گے، لیکن اگر تم نے بیان کرنا چھوڑ دیا اور اپنے سینے میں ہی لے کے مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ کتمان حق ہے، یہ کتمان حق ہے کہ تم نے حق کو چھپایا، آگے نہیں پہنچایا، نتیجہ یہ کہ حق مٹ جائے گا۔ ایک تو یہ صورت ہوتی، دوسرا یہ کہ حق کو جو ہے وہ کر دیا جائے، خلط ملط کر دیا جائے، مرغوبہ بنا دیا، ایسا خلط ملط کر دیا، کنفیوژن پیدا کر دیے، تو ایسا بنا دیا، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی وضاحت نہیں ہوتی، حق کیا تھا باطل کیا تھا، وہ سارا جو چونچوں کا مربع جب بنا دیا تو اس صورت میں پھر بدعت پیدا ہوتی ہیں، بدعت پیدا ہوتی ہیں اور رسوم پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں دین سارا کا سارا بگڑتا ہے۔
اور بدعت اس لیے سنگین جرم ہے کہ بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے. دیکھو گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر جرم ہے بدعت. دیکھو گناہ کبیرہ کرنے والا شخص وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, دیکھنے والے بھی سمجھتے یار یہ گناہ کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, لیکن بدعت کرنے والا شخص خود اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا اور اس کو دیکھنے والے بھی گناہگار نہیں سمجھتے. وہ کہتے بھئی یہ نیکی کر رہا ہے, یہ تو نیک کام کر رہا ہے. تو نتیجہ یہ کہ نہ تو اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے بلکہ دیکھنے والے بھی اس کو دین سمجھ کے جب اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں تو دین کا اصل نقشہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے تو حدیث میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑ دی جبکہ وہ اس دین میں سے نہیں تھی تو فہو رد, وہ مردود ہے, وہ قابل رد ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. تو بدعت جو ہے اس سے بدعت پیدا ہوتی ہیں. تو مٹنے کی دو صورتیں, ایک صورت یہ کہ حق کو بیان نہ کیا جائے اور ایک صورت یہ کہ اس حق کو جب باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اسی بات کو واضح کر دیا, ولا تلبس الحق بالباطل, کہ نہ تو ملغوبہ بناؤ حق باطل کا ورنہ حق مٹ جائے گا, وتکتم الحق کا, اور نہ حق کو چھپاؤ یعنی آگے بیان کرتے رہو. تو دیکھو دونوں جو شکلیں تھیں حق مٹنے کی, دونوں شکلوں سے صورتوں سے منع فرمایا کہ اگر تم نے ان میں سے کوئی ایک شکل بھی اختیار کی تو حق مٹ جائے گا, ایسا نہ کرو. چاہے بدعت جو ہے, یہ بدعت جو ہے وہ اس ملغوبے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ خلط ملط کیا حق و باطل کو, لہٰذا ان کے اندر بدعت پیدا ہوئیں, رسومات پیدا ہوئیں, نئے نئے عقیدے گھڑ لیے گئے, کہیں کفارے کا عقیدہ گھڑ لیا عیسائیوں نے کہ جب وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلب میں گناہ تھا, اور کہیں انہوں نے دوسرے عقیدے گھڑے. اسی طریقے سے یہود جو ہے نئی نئی بدعت کا شکار ہوئے, اور ان کے جو ہے وہ کلیسا اور ان کے گرجا گاہ اور عبادت خانے معبد یہ ان چیزوں کا شکار ہو کر, تو یہ سارا کا سارا جو نقشہ دین کا ان کا بگڑ کے رہ گیا. اس لیے یہ بدعت جو ہے انتہائی سنگین جرم ہے. یہ وجہ حدیث میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بدعت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار ہی نہیں سمجھتا. مریض اپنے آپ کو مریض سمجھے گا تو علاج کروائے گا. اس لیے بدعت بہت سنگین جرم ہے. تو یہاں فرمایا کہ یہ خلط ملط کی وجہ سے یہ سب کی سب بدعت پیدا ہوتی ہیں, اور فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ, وانتم تعلمون, اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو, اس چھپانے کو تم جانتے ہو, اس بات کو بھی جانتے ہو کہ اگر ہم نے خلط ملط کیا یا چھپایا تو کوئی بھی صورت اختیار کی تو حق مٹ جائے گا, اور وہی ہوا کہ حق مٹا. واقیم الصلاۃ واتو زکات, اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکات, نمازیں قائم کرتے رہو اب اور زکات ادا کرتے رہو, ورک عمار راکین, اور رکو کرو تم رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو یہ بنی اسرائیل کو یہ ساری کی ساری یہ تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے جب اس پر عمل نہیں کیا لہٰذا ان کے ہاں سے حق مٹ گیا, اور ایسا مٹا کہ انہوں نے حق کو پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حق ان کو بتایا دکھایا تو اس حق کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت ان میں باقی نہ رہی. اس لیے فرمایا اتأمرون الناس بالبر, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. جہاں یہی وجہ ہے کہ یہ اس وقت کے ان کے جو رہبائی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو تاکہ ان کی جو دکان چلتی رہے, یہ خود جو ہے وہ عمل کرنے کا سوال ہی نہیں. وانتم تتلون کتاب, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون, کیا پس تم اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے, کہ سیدھی سی بات, ایک بات تم کسی کو حق سمجھ کے کہہ رہے ہو کہ یار یہ نفع کی بات ہے تو موٹی سی بات ہے کہ کیا تمہارے لیے وہ نفع کی بات نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا. یہاں پر فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. صبر اور نماز مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے. صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی ہے یہاں, جو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ با ذکر کیا, بلکہ مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, لیکن کس ذریعے سے؟ فرمایا کہ وہ نماز کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے. کیوں؟ کہ اصل مدد استعانت تو اللہ کی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ اقرار کر چکا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور ایک بات اچھی سے سمجھ لو کہ ایک صاحب نے جو اس آیت کی تفسیر کی, کہہ رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ زمانے میں طرح طرح کے مفسر بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور آج کے اس مشینی دور میں جیسے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں نئے نئے مفسر بھی جو ہے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو اس بیوقوف نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے اور قرآن سے ثابت کرتا ہوں. بڑے حیران ہوئے لوگ بھی, قرآن سے کیسے ثابت کرے گا؟ کہا کہ قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. استعانت کہاں لکھا قرآن میں؟ کہنے لگا قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور نماز سے, مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے. اور کہنے لگا صبر اور نماز یہ غیر اللہ نہیں ہے, صبر اور نماز دونوں غیر اللہ ہیں. لہذا قرآن میں خود کہہ دیا کہ صبر اور نماز سے استعانت اور مدد طلب کرو, تو اللہ نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب دیکھیے یہ کیسا دھوکہ ہے, حالانکہ اسامہ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے اوپر یہ حرف با ہے, با کا حرف ذکر کیا, اور با کا حرف جو ہے یہ با کا حرف سبب کے لیے, اس کا معنی سبب. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ صبر اور نماز ذریعہ ہیں, کہ صبر نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ کی مدد مانگو, اور صبر کا دامن تھام لو, خدا کے آگے دامن پھیلاؤ. تو یہ مطلب تھا کہ تم جو ہے وہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے, لیکن مدد مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے. اس کا اقرار پہلے تم کر چکے ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. اور وہاں میں اس مدد طلب کرنے کے حوالے سے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ مدد جو ہے یہ ما فوق الاسباب مدد مراد ہے, تحت الاسباب نہیں. ورنہ ایسے تو ہم ہر ایک سے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی ذرا آپ ہیلپ کیجئے, ذرا میری مدد کیجئے. غریب آدمی کہتے ہیں یہ سیٹھ صاحب میری مدد کیجئے, تو میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ماں تحت الاسباب جو مدد ہے وہ تو وتعاون البر والتقوی میں شامل ہے. تحت الاسباب کہ مجھے پیسے دے دیجئے, روٹی دے دیجئے, کھانا دے دیجئے, ہاں. لیکن ماں فوق الاسباب جو مدد ہے وہ مثلا میرے جسم میں بیماری ہے کہ جی میری بیماری دور کر دیجئے, میرے گھٹنوں میں درد ہے میرا گھٹنوں کا درد دور کر دیجئے. نہیں, آپ گھٹنوں کے درد کے لیے گولی مانگ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ذرا دوائی دے دیجئے, گھٹنوں بہت درد ہے, کمر میں بہت درد ہے. تو اس لیے سبب, لیکن ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں اس کی استعانت سوائے اللہ کے کسی دوسرے سے جائز نہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بے شک نماز البتہ بھاری ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, خوشو خضو کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون, عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں, انہم ملاقو ربہم, بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. جب یہ ایقان اور یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل ہماری ملاقات ہونی ہے, اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز صلو کا صلاۃ المعدے, کہ نماز ایسے پڑھو جیسے الوداع کرنے والے کی نماز ہے, بس آخری نماز ہے تمہاری زندگی کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ملاقات اللہ سے ہونی ہے. تو اس انداز سے جب انسان نماز پڑھے گا کہ اس کے بعد اللہ سے میری ملاقات ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نماز اس کے لیے کتنی آسان ہو جائے گی, اور وہ نماز جو ہے وہ کتنی اعلیٰ اور عمدہ ہوگی. اس لیے خاشعین کا لفظ ذکر فرما کے اشارہ کر دیا کہ خشوع خضوع کے ساتھ جب نماز ہوگی تو حقیقت نماز تب کھلے گی, ورنہ پھر ہماری طرف صورت نماز رہے گی جیسے آج ہماری نمازوں کی حالت ہے. صورت نماز تو ہے, قیام بھی نظر آتا ہے, رکو بھی نظر آتا ہے, سجدے بھی نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت نماز ہمیں حاصل نہیں ہے. اس نماز سے ہمیں عقیدے اور دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا تھا, لیکن ہم دلوں میں دنیا کے خیال, دماغوں میں دنیا کے دھندے, دکانوں کے حساب کتاب, تو آج ہماری نمازوں کی حالت ہے. اس لیے تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی بھی چھ طرح کے ہیں. ایک عصری ہیں, اصلی جو واقعی نمازی ہیں, وہ جن کا ذکر اس میں کر دیا کہ اصلی جو ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے, ان کے لیے ہلکی ہے اصلی. دوسرے وصلی, وصلی کا مطلب یہ کہ اگر نمازیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو ساتھ, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, بے نمازیوں میں بیٹھے تو وہ بھی بے نمازی بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ وصلی, وصل کا معنی ملنا, جس کے ساتھ مل گئے اس کے مطابق نماز. اور تیسرے فصلی, فصلی کا مطلب ہے کہ یہ فصلی بٹیرے ہیں. اب دیکھو رمضان آ رہا ہے, مسجدیں بھر جائیں گی, چاند رات نظر آئی, سب غائب, دیکھنے کو بندہ نہیں ملتا. تو یہ, اور پھر رمضان میں بھی شروع میں دیکھیے کیسا رش ہوگا, پھر درمیان میں سارے غائب, پھر آخر میں پھر رش ہو جائے گا. تو یہ ہے فصلی, یہ جو ہے وہ سیزنل مسلم ہے, یہ موسمی بٹیرے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ فصلی ہیں، یہ جیسی فصل اس کے مطابق چلتے ہیں، تو پہلے اصلی، دوسرے وصلی اور تیسرے فصلی، اور چوتھے فرمایا آٹھ کے. آٹھ کے مطلب یہ آٹھویں دن پڑھتے ہیں، یعنی جمعے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جمعے جمعے کے نمازی ہیں، اس کے علاوہ سارا ہفتہ غائب، ان کو خبر ہی نہیں. تو یہ آٹھ کے ہیں. تو تیسرے پانچویں کھاٹ کے. کھاٹ کا مطلب یہ جنازے کی نماز والے ہیں، کوئی مر گیا برادری میں، کنبے خاندان میں، دائیں بائیں، اس کے جنازے کے لیے پہنچ جائیں گے، سر پہ چھوٹی سی رومالی باندھ کے، چھوٹی سی رومالی باندھی ہوگی اور منہ لٹکایا ہوا ہوگا کہ بڑا افسوس ہوا جی، وہ جنازے پہ پہنچ جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ کھاٹ کے ہیں. کھاٹ کہتے ہیں جنازے کی چار بائی کو. اور چھٹے ہیں 360 کے، کہ 360 کے یہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. بس عید کی نماز آئی تو خوب نہا دھو کے، اچھے عطر لگا کے اور خوشبو لگا کے، وہی چھوٹی سی رومالی سر پہ باندھی اور جناب پہنچ رہے ہیں. تو یہ 360 کے ہیں. تو یہ چھ قسم کے نمازی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا لکبیرتن، یہ نماز بہت بھاری ہے، تو پانچ قسم کے لوگوں پہ تو بھاری ہے، یعنی کس پر؟ وصلی، فصلی، آٹھ کے، کھاٹ کے، 360 کے. تو پانچوں پر یہ نماز بھاری ہے، لیکن جو پہلے اصلی جو نمازی ہیں الا الخاشعین، تو یہ خاشعین جو ہیں یہ ان پر بھاری نہیں ہے، یہ ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے، باقیوں پہ بھاری ہے. اب یہ میرے دوست بزرگوں، اسلامی بہنوں، اپنا جائزہ ضرور ساتھ لیتے جاؤ کہ بھائی ہم کس میں سے ہیں، اصلی ہیں، وصلی ہیں، یا فصلی ہیں، آٹھ کے ہیں، یا جو ہے کھاٹ کے ہیں، یا 360 کے ہیں. جائزہ لو اور اصلی کے اندر آنے کی کوشش کرو. دنیا میں جیسے ہر مال اصلی لینے کی کوشش کرتے ہو، جینون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طریقے سے نماز کی عبادت کو بھی اصلی کرو. ایسا نہ ہو کہ گدھے نے شیر کی کھال پہن رکھی ہو، ایسا نہ ہو. آج ہماری حالت یہ کہنے کو ہم بڑے دیندار ہیں جی، مسلم، ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت مسلم ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم نے جو مسلمانیت کی کھال پہنی ہوئی ہے، اندر سے ہم مسلمان نہیں، اندر سے بھیڑی ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو خون بہا رہے ہیں. اب آج حالت دیکھ لو، نتیجہ پھر کیا ہے؟ غیروں کے سامنے ہماری پھر حیثیت کیا رہ گئی؟ پھر مولی اور گاجر سے زیادہ ہمارے کیا حیثیت ہے؟ جب آپس میں جو ہے وہ مرغیوں کی طرح آپس میں لڑیں گے تو پھر مالک کے ڈنڈے سب بھی پڑیں گے. تو اس لیے بھائی، آج اس لیے ہم جو بے قیمت ہو کے رہ گئے ہیں کہ ہم نے آج مسلمانیت کی کھالیں پہن رکھی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ حالت ہوگی کہ لیس الاسلام الا اسم ہو رسم ہو، کہ اسلام صرف رسومات کا نام رہ جائے گا، وہ لیس المسلم الا اسم ہو، اور مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا. آج ہمیں نام کے مسلمان بن گئے ہیں، اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پستی کے کن گڑھوں میں گرتی چلی جا رہی ہے. ان گڑھوں سے نکلنے کی کوشش کرو اور وہ حقیقت مسلم پیدا کرو. صرف کھال شیر کی پہننے سے گدھا جو ہے شیر نہیں بن جاتا، گدھا ہی رہتا. حقیقت اگر شیر کی پیدا کریں گے تو پھر اس کا جو وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرما دے. اچھا، انہم ملاقات ربین، کہ یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وہ انہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. دیکھو، ان کو اپنے قلب میں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اور ادھر ضابطہ بھی یہ ہے کہ یہ لوٹیں گے بھی اللہ کی طرف. تو الہی راجیون کہہ کے خشوع خضوع کا اور طریقہ بتا دیا. ایک تو ملاقات کا یقین رکھو کہ اللہ سے ہمیں ملنا ہے، اور دوسرا یہ رکھو کہ اگر تم نے دل میں یقین نہ بھی باندھا ہو تو تمہیں بالآخر لوٹنا اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور صبح شام تم دیکھتے ہو جنازے کندھوں پہ رکھ کے قبروں میں ڈالتے ہو، اللہ کی طرف لوٹا رہے ہو اپنے بھائی بندوں کو، تو سمجھ لو کہ کبھی نہ کبھی مجھے بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا. یا صاحبی لا تغترر بتنومی، اے میرے دوست، تم یہ دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. والعمر ینفد ون نعیم یزول، یہ عمر ختم ہونے والی ہے، یہ نعمتیں مٹ جانے والی ہیں. وجدہ حملتا ار القبور جنازتاً، جب تو اب قبر کی طرف کوئی جنازہ لے کے چلے، تو فالم ان کا بادہ معمول، تو جان لے کہ کل کو تجھے بھی اسی طرح جنازے پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا، تجھے اس طرح اٹھا کے قبر میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے یہ جب سوچ لے گا کہ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو پھر اللہ کا نافرمان نہیں بنے گا. کے بعد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 53 تک. لفظی ترجمہ سنیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منا شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش، ولا یؤخذ منا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یَسُومُونَکُمْ، جو چکاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں امتحان تھا، مِن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اربعین لیلتن، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنكم، پھر ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، ربط، اس سے پہلے رکو میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی کا ذکر میں وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اب یہ آگے جو ہے یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ کون کون سی نعمتیں، لہٰذا اس رکو میں اور کچھ اگلے رکو میں یہ جو نعمتیں جو بیان ہوں گی، اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، اللہ تی انعمت علیکم، جو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کیں، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی اور باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا، اور چنانچہ باطنی نعمتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک ایک روایت کے مطابق 4000 پیغمبر بھیجے، اور ایک جیسے میں نے اس کے 35000 پیغمبر بھیجے، اور ایک میں نے بتایا کہ 10 کے علاوہ سارے بنی اسرائیل میں سے، اللہ اکبر، کتنا بڑا باطنی نام کہ یہ اتنے پیغمبر، آج کسی قوم میں ایک پیغمبر آ جائے وہ قوم جو ہے وہ سر جو ہے وہ فخر سے اٹھائے، تو وہاں جو ہے وہ پیغمبروں کی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں پیغمبروں کی صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، تو جس قوم میں اتنے پیغمبر آئے تو ان کی فخر کا کیا عالم ہوگا، پھر 3 آسمانی کتابیں ان کے اندر نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، تو ظاہری نعمتیں یہ کہ ان کو بادشاہت بھی عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ حقیقی بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو یہ ساری ظاہری نعمتیں، تو اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان کو حکم دے رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کا دن مراد ہے، کہ اتنی نعمتیں دی ہیں تو کم از کم اب جو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دینے والا ہے، اب وہ جو تمہیں احکامات دے رہا ہے اس کو تو تم غور سے سنو، اس پہ تو عمل کرو، اور ان کے حکموں سے بنیادی حکم یہ کہ اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو، کہ دنیا کی یہ نعمتیں یہ اسی وقت نافع ہوں گی آخرت میں، کہ جب تم آخرت کے جو ضابط اور اصول پورے کے پورے لے کے جاؤ گے، اللہ اور ان کے بھیجے پیغمبروں کی جو بات کو مانتے ہو گے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، ولا یقبل منا شفا، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش، سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ من عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی جرمانہ، آج تو فائن ادا کر دیں، جرمانہ دے دیں، کہ جی آپ فائن پے کر دیں، آپ بس آپ کے پوائنٹس نہیں لگیں گے، آپ ٹکٹ لگ گئی ہے، لیکن آپ فائن پے کر دیں آپ کو ٹکٹ نہیں لگے گی، آپ وہ پوائنٹس نہیں لگیں گے آپ کے جو لائسنس پہ، تو آپ کی وہ کلین رہے گا لائسنس، تو جرمانے سے کتنا کچھ حل ہو جاتا ہے کہ آپ لیٹ فیس ہو گئی اتنا دے دو، لیکن فرمایا کہ وہاں یہ جرمانہ وانا کوئی حیثیت نہیں، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، دیکھو عادتاً آدمی جب گرفتار ہوتا ہے تو عقلی طور پر چھڑانے کے 4 ہی طریقے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ کوئی شخص اس کا ضامن بن جاتا ہے کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں، یہ بھاگے گا نہیں، اس کو میں عدالت میں پیش کروں گا اور جو کچھ ذمہ رقم ہے اس کی ضمانت دے کر چھڑا لیتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں یہاں پر بیل کہتے ہیں کہ جی بیل پہ چھڑا دیا، کہ جی گرفتار ہونے سے پہلے بیل پہ چھڑا دیا لائر نے، اٹارنی نے، تو یہ ضمانت، تو یہ جو ہے پہلی طریقہ ضامن بن کے چھڑائیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ سفارش کے ذریعے سے چھڑا لیا، کسی بڑے آدمی کی سفارش لگا لی تو اس سے جرم مجرم کو چھڑا لیا۔ تیسرا طریقہ یہ کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا، کو دے دلا کر کے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ بچا لیا۔ اور چوتھا طریقہ یہ کہ ہلہ بول کر، یعنی پورے اہل شہر اکٹھے ہو گئے، پورا گاؤں دیہات جو پہنچ گیا، جو ہے وہ جلوس کی شکل میں دھرنا ڈال دیا تھانے کے سامنے، اور وہ مجبور ہو گئے تھانے والے اور ان کو قیدی چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے طریقے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چاروں کے چاروں طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دربار شاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تو کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت کر سکتا ہے، ضمانت دے سکتا ہے، نہ سفارش کسی کی قبول ہوگی، اور نہ کوئی جرمانہ دے کے چھڑا سکتا ہے، اور نہ کوئی ہلا بول کر چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے ولا ہم ینصرون میں یہ بتایا کہ ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور مدد یہ مطلب کہ جلوس نکال لو اور تم چھڑا لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بنی اسرائیل پر مصر اوقات اور زمانوں میں جو یہ چیزیں ہوئیں تو اس کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یَسُومُونَکُمْ سُوَ الْعَذَابِ، جو چکاتے تھے تمہیں برا عذاب، یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اب یہاں فرعون کا ذکر آیا۔ فرعون کا نام آپ حضرات نے ہمیشہ سنا ہے، وعظوں میں بھی، قرآن میں بھی، مختلف موقعوں پہ بھی، بلکہ فرعون جو ہے یہ تو مستقل ایک جو محاورہ بن گیا کہ جو آدمی بڑا اکڑ باز ہو، متکبر، تو کہتے جی بڑا فرعون ہے بھائی۔ تو فرعون کا معنی سمجھیں، فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ، صدر، بادشاہ اور صدر جو ہے یہ فرعون کا معنی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، چنانچہ بہت سارے فرعون گزرے ہیں، بہت سارے صدر گزرے ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ریان ابن ولید، یہ بڑا نیک آدمی تھا تو فرعون کہتے تھے۔ تو اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی، حالانکہ حکومت چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں چھوڑ دی کہ ملک کے لیے نافع ہے، ملک و ملت کے لیے، ملک و قوم کو اس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جو وہ ذہین، قابل اور متقی پرہیزگار بادشاہ کی ضرورت ہے، کرسی چھوڑ دی اور اس کو بٹھا دیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ لوگ آج مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ظاہر ہے میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی کرسی جو ہے چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، اور پھر اگر چھوڑ دی جائے تو پھر آگے دیکھنا ہوتا کہ پھر آنے والا ظالم کون آ رہا ہے، وہ آگے والا کوئی، وہ دوسرا کوئی گدھا آ جائے تو بس پھر بات ہی کیا ہے، تو پھر ملک اور قوم کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، تو کہ دیکھو، تو وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی فرعون تھا، اس کا نام ریان۔ تو فرعون جو اصل میں بادشاہ اور جو صدر کو کہا جاتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا موسیٰ ابن ولید، یہ بڑا چلاک اور ہوشیار آدمی تھا، بڑا چلاک ہوشیار، اس کو جو اپنی جو ہے وہ کرسی کو جو خوب مضبوط یا تھامے ہوئے تھا، اور یہ اس نے ایسا قوم کو قابو کیا ہوا تھا کہ قوم نے اس کو خدا بنا رکھا تھا۔ تو یہ وہ فرعون تھا، تو اس کا اس میں ذکر اس فرعون کا ہے۔ تو فرعون کو جو ہے نجومیوں نے اصل میں بتایا کہ دو تین سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور نجومی جو ظاہر ہے کہ جو بات کرتے کبھی درست بھی ہو جاتی ہے اور کبھی درست نہیں ہوتی۔ تو فرعون نے جو ہے اس کا انتظام کیا کہ بھئی یہ ذمہ داری عورتوں کے سپرد کی جائے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں جو بھی عورت حاملہ ہو یہ اس کی نگرانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کافی تعداد میں تھے، حاملہ عورتوں کی سب نگرانی ہونے لگی کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتے، اگر بچہ پیدا ہوتا تو حکم ہوتا اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عزیزے میں لکھا ہے کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران نے یہ کہ اس قانون سے ذبح ہوئے، 12,000۔ اور علامہ بونی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. وہ علامہ بونی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عملیات کے موضوع پر ایک کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب شمس المعارف, یہ عربی میں ہے, چار جلدوں میں, تو اس کا اردو ترجمہ بھی غالباً ملتا ہے مارکیٹ میں. تو یہ عملیات کی سب سے بڑی کتاب ہے, اور علامہ بونی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں, اور یہ عملیات کی اس کتاب میں بھی انہوں نے بڑے عجیب و غریب جو احوال لکھے ہیں, عجیب و غریب عملیات جو جمع فرمائے ہیں. تو ان کی تحقیق کے مطابق 70,000 بچے قتل ہوئے. اگر 70,000 نہ بھی ہوں تو 12,000 بھی کم نہیں ہے, اتنی بڑی تعداد جو ہے. اور بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق 90,000 بچے قتل ہوئے. اس سے آپ اندازہ کریں اتنے بچے قتل ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی حکمت اور تدبیروں کو کون پہنچے کہ جس کو قتل کرنا تھا وہ خود فرعون کے محل کے اندر پرویش پانے لگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ جو ہے وہ پرویش پانے لگے. تو اتنے جو ہے فرعون نے جو ہے بچے قتل کیے. اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی, اکبر الآبادی مرحوم جو ہے شاعر گزرے ہیں, مغربی تہذیب پہ بڑا جو ہے وہ شاعرانہ انداز میں وہ اعتراض کیا کرتے ہیں, طنز کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے فرعون کے اس واقعے کے حوالے سے ایک شعر کہا کہ بھائی اتنے بچے قتل کر دیے کہ تیری جو حکومت کا تختہ الٹیں گے, تو اس چکر میں تو نے اتنا بڑا ظلم کیا فرعون نے, تو ظالم کو جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ بدنامی لینے کی ضرورت کیا تھی, تو اس کو چاہیے تھا کہ جیسے آج کل کے کالج ایک کالج بنا دیتا, ایک انگریزی کالج بنا دیتا. یہاں شعر میں کہتے ہیں, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج کی سوچ جاتی, کالج بنا دیتا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ پروفیسروں کی استادوں کی گربان پکڑتے ہوتے, پرنسپل کی جو ہے وہ گربان پھاڑ رہے ہوتے, روڈوں کے اوپر جو ہے وہ بسوں پہ پتھر مار مار کے بسوں کے شیشے توڑ رہے ہوتے, قوم و ملت کا نقصان کر رہے ہوتے. تو کہا کہ وہ ایسا بنا دیتے وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں, تو جناب اس کی حکومت قائم رہتی. لیکن ظالم جو ہے وہ اتنے بچے قتل کر کے جو خام کا اپنے ذمے جو ہے وہ بدنامی لے لی. خیر یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی. تو بہرحال, تو فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بہت بچے قتل کیے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے, کرسی کو دوام دینے کے لیے, بچانے کے لیے جو ہے وہ کسی کی جان لینا کو جو بڑی بات ہی نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک ان لوگوں کو خون جو ہے وہ پانی سے بھی زیادہ سستا ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ وہ دنیا کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں سے تو بچ سکتے ہیں, لیکن کل رب کائنات کی عدالت عالیہ سے نہیں بچ سکتے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صف اللہ یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہاں پر جو ہے ایک ایک جو پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. تو بار کیف, تو یہاں پر جو ہے تو فرعون نے جو ہے اس طرح جو ہے انہوں قتل کیا, اور اس نے جو ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو سولہ پارے میں ذکر ہے کہ جس بچے کے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون کے گھر میں پال کے دکھا دیا. مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ بھی یہ کفار و مشرکین بھی تدبیر مکر کرتے ہیں, اللہ بھی آگے سے تدبیریں کرتے ہیں, اور اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو دیکھو اس کو اسی جو ہے ان کے گھر میں اس کو پال کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افلاطون کی ملاقات ہوئی, تو افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور کہا کہ میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اس کا سوال کے جواب سے صحیح دے دیا تو میں سمجھوں گا, کیونکہ پیغمبر کے علاوہ اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ ایک تیر کمان ہے, جتنے دنیا کی جتنی آفتیں مصائب حوادث ہیں یہ تیر ہے, اور یہ آسمان و زمین یہ کمان ہے, اور اس کو چلانے والے خود رب کائنات ہیں. تو فرمایا کہ اس تیر کے نشانے سے کون بچ سکتا ہے؟ تیر انداز رب کائنات, اور پوری کائنات اس کی کمان, اور حوادث اور مصائب اس کا تیر. تو کہا کہ اس سے کون بچ سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھٹ سے فرمایا کہ وہ جو تیر چلانے والے کی آغوش میں آ جائے, اس کی بغل میں آ جائے, آغوش میں آ جائے, وہ بچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش اور بغل میں جو آ جائے گا وہ اس تیر کے حوادث کے تیر سے بچ سکتا ہے, ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا. بس یہ سننا تھا. افلاطون نے کہا کہ یہ نبی کے علاوہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. تو حقیقت یہی ہے, یہ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ شیطان, یہ ساری کی ساری خواصتوں کا ایک مجموعہ ہے تیر, یہ خباستوں کا ایک مجموعہ, اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اعوذ باللہ, کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے تو پھر یہ شیطان ابلیس سے آپ بچ جائیں گے, اس کے شر سے وسوسے سے بچ جائیں گے. اور اگر اللہ کی پناہ میں نہیں آئے تو پھر یہ شیطان کا تیر تمہیں کھا جائے گا, کہ بچنا مشکل ہے. تو اس لیے تو یہاں پر جو ہے اللہ کی شان دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرعون کے گھر میں لا کے پال دیا, اسی کے اپنی آغوش میں لا کے موسیٰ پل رہے ہیں, وہ سب کو قتل کرتا پھر رہا ہے اور موسیٰ گھر میں پرویش پا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے. تو بار کیف, تو اس کے بعد فرمایا کہ وہ فیض علی کم بلاؤں, اور اس میں امتحان تھا, مر ربی کو عظیم, تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا, بہت بڑا امتحان تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں اور بچے تھے لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور فلسطین میں جا کے رہو. بنی اسرائیل جتنا سامان اٹھا سکتے تھے لے لیا, رات کو یہاں سے نکل گئے. اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور شرابہ تو ہو ہی جاتا ہے. تو فرعون اس کے وزیر حامان کو پتہ چل گیا, وہ ہنگامی حالات میں ایمرجنسی میں انہیں فٹافٹ فوج تیار کی اور تعاقب کے لیے نکلا. بنی اسرائیل سحری کے وقت میں دریائے قلزم کے پاس جو قریب پہنچ گئے, اور وہ دریائے قلزم جو زہر بہت گہرا تھا, پیچھے فرعون کی جو وہ فوجیں جو وہ ڈھول بجاتی بھی پہنچ رہی ہیں, ناچتی گاتی پہنچ رہی ہیں. اور بنی اسرائیل جو فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب کیا کریں, پیچھے فرعون آگے دریا, مارے گئے. اللہ اکبر, دیکھو یہ وقت ہوتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کسی کی باطنی استعداد کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا, کہ بظاہر جو ہے وہ سارے اسباب ہلاکت کے جمع ہوں تو اس وقت نبی کی نبوت وہی اس آنکھ کو دیکھتی ہے کہ جو آنکھ محافظ ہے, وہی اسی کی طرف نگاہ کرتی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات کہی تو آپ گھبرائے نہیں, آپ نے فرمایا انا معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ میری رہنمائی کرے گا. کیونکہ جب رب کے حکم اور منشا سے ہر کام ہو رہا ہے تو پریشانی کی بات نہیں. بظاہر اسباب کتنے خطرناک ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے پانی پیتا ہو جائیں, جیسے خود حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ایک غزوے سے واپسی میں دوپہر کا وقت, مشہور حدیث ہے. تو آپ کی تلوار درخت کا لٹکی ہوئی ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں, کوئی شخص آیا جلدی سے تلوار تان لی آپ پر اور آپ سے پوچھتا کہ کون ہے جو مجھے اب جو وہ میری تلوار سے تمہیں بچا سکتا ہے, اے محمد میرے ہاتھ سے اب تمہیں کون بچا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ سامنے ننگی تلوار اور قتل کرنے والا قاتل سامنے موجود, اور جو جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدام ساتھی اپنے اپنی جگہوں پہ مختلف درختوں نیچے سوئے ہوئے ہیں, اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے. اس وقت جو بڑوں بڑوں کا پانی پیتا ایک ہو جائے, کیا فرمائے, اللہ میرا اللہ بچانے والا ہے. اللہ اکبر, آپ نے ایسے یقین اور جو ہے وہ ایقان کے ساتھ اللہ جو ہے وہ زبان سے صادر فرمایا کہ اس کی ہیبت اس کے قلب پر ایسی پڑی کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے, تلوار ہاتھ سے گر گئی. آپ نے جھٹ سے تلوار اٹھا لی, فرمایا کہ اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا. کہا کہ آپ سنا کہ آپ بڑے کریم ہیں, میری زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ہی بچانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی. جیسی جان بخشی کی تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ آپ نے میری جان بخشی کر دی, بس ایمان بخشی بھی کر دیجئے, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو دیکھیے یہ پیغمبر ہی ایسے موقع پر یہ ہے وہ یقین اور ایمان. اور پیغمبر اپنی امت کا بھی یقین و ایمان اس لیے بناتا ہے, یقین ایمان پر ساری محنت ہوتی ہے, اس لیے کہ یقین ایمان وہ پھر اسباب کو ضرور سمجھ کے تو استعمال کرتے ہیں لیکن ان اسباب کو فضیلت نہیں سمجھتے, نگاہ ان کے اللہ پر رہتی ہے. اگر بظاہر اسباب اور ماحول مخالف بھی نظر آئے تو پھر بھی یقین کی رسی نہیں چھوڑتے, اس مخالف رہوں میں سے موافق راستے نکلتے ہیں. اس لیے کہ وہ رب کریم تو شر میں سے خیر, خیر میں سے شر نکالتا ہے, مردے میں سے زندہ, زندہ میں سے مردہ نکال دیتا ہے. اس رب کریم کی کیا شان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ میرا رب میری رہنمائی کرے گا, حفاظت کرے گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی دریا پر مار. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو 12 راستے بن گئے. چنانچہ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا فکان کل فرق کا تود العظیم, وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے دیواریں کھڑی ہوتی, راستے بالکل خشک. بلکہ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور ان دیواروں میں کھڑکیاں بھی بن گئی. علامہ کشاف رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کی ضد کے نتیجے میں کہ جب یہ دیواروں کی طرح راستے بن گئے اور کہا کہ چلو اپنے ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے میں چلے تو کہنے لگے, اتنے بد اعتماد تھے, بدگمان تھے, کہا کہ موسیٰ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم صحیح محفوظ چلے جائیں, ہمارے دوسرے قبیلے والی بھائی بند محفوظ نہ ہوں, تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان دیواروں میں کھڑکیاں بنا دی. چنانچہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چل رہے تھے کہ اشارہ کر رہے تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک جا رہے ہیں. ایسے ضدی ہٹ درم اور ایسے بدگمان, ظاہر ہے کہ جو اپنے نبی پر بدگمان ہو تو اس سے آگے کیا آپ یقین رکھ سکتے ہیں. تو خیر, تو اب اس کے بعد جو کھڑکیاں بن گئی چلتے رہے, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیزیں بعید نہیں ہیں. تو فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچا اور اپنے وزیر حمان کو کہا کہ فوج لے کے تو آگے چل, میں پیچھے رہوں گا. یا سب سے پیچھے فرعون تھا, ساری فوج آگے چل رہی ہے. اب جناب وہ دریا میں داخل ہوئے اور تعاقب میں جا رہے ہیں. تو جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے اور یہاں تک کہ فرعون بھی جو وہ اس کے اندر داخل ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دے دیا کہ جاری ہو جا. ادھر جو فرعون جو اس کے اندر داخل ہوا اور عین درمیان میں سب پہنچ گیا, اور ادھر جو ہے بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر نکلا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دے دیا کہ جاری ہو جا, تو وہ سارے کے سارے جہنم رسید ہو گئے, غرق ہو گئے. اس وقت فرعون نے بڑا واویلا کیا, کہا کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل, میں ایمان لایا کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الآن وقد اسیت من قبل, اب ایمان لاتا حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا, اکڑتا تھا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پیچھے آنے والی نسلیں ان کے لیے تیرا وجود عبرت بن جائے. چاہے آپ جانتے ہیں کہ جو آج بھی اب مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہے, اور یہ دعوی کیا کرتا تھا نہ ربو کو ملالا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور آج حالت یہ ہے کہ ناک سے پانی بہ رہا ہے اور جب کان سے پانی بہ رہا ہے, لاش پڑی ہے, اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں عبرت کا نشان بنا دیا. لمن خلفک آیا, قرآن نے کہا بعد والی نسلوں کے لیے جو ہے نشانی بنا دوں گا عبرت کی. آج تک مجھے تو خیر, تو اس کے بعد فرقنا بکم البحر, اور جس وقت پھاڑا ہم نے ان میں تمہارے لیے سمندر کو, فن جیناکم, بس ہم نے تمہیں نجات دی, واغرقنا آل فرعون, اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو, وانتم تنظرون, اور تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے. تو یہ ایک مستقل انعام تھا کہ دشمن آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. دیکھو ایک ہے دشمن جو ہے غائب ہو جائے, آپ کا جان کا دشمن جو ہے غائب ہو گیا, اسے پیچھا چھوڑ دیا, لیکن ساری زندگی دھڑکا لگا رہے گا کہ یار پتہ نہیں کب آ جائے, کب کہیں سے گولی چل جائے, کہیں سے مارتے. ایک ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مرتا اور ہلاک اور تباہ ہوتے دیکھ لیا, اب آپ میٹھی نیند سوئیں گے کہ یار وہ تو مر گیا, ہلاک ہو گیا. تو اس لیے وانتم تنظرون جو ذکر فرمایا, یہ بھی بطور انعام کے فرمایا کہ تمہارے جو دشمن ہے فرعون آل فرعون, وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیے, ہم نے غرق کیے, تو تم دیکھ رہے تھے, لہذا تمہیں اب اطمینان ہے کہ اب تمہیں تمہارا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو دیکھو قدم قدم پہ انعام. اس لیے اس واقعے کو جو میں نے ذکر کیا ان آیات میں بیان ہوا. اس کے بعد جو ہے دریا پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قوم کو لے کر جب وادی تی میں پہنچے ہیں, جس کو آج کل کے جغرافیوں میں وادی سینا کہتے ہیں, تو وادی سینائی کہتے ہیں. اس کی لمبائی جو مفسرین نے لکھا ہے کہ 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے, اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر ہے. اور یہ وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو اس پر 1967 میں کی جنگ میں یہودیوں نے اس پہ قبضہ بھی کر لیا تھا, پھر مصر نے جنگ کر کے کچھ حصہ اس کا حاصل کیا, لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے, فوجی اہمیت کا حامل ہے, وہ حصہ آج تک جو ہے اسرائیل کے قبضے میں ہے. 12 حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تی میں پہنچے تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ, کوئی قوم آئین کے بغیر وقت نہیں گزار سکتی، کوئی ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم ہونا مشکل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہ زندگی گزارنے کے ضابطہ اور قانون دے دے، تاکہ پھر اس آئین اور قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پہلے 30 راتیں وہاں پر آپ نے گزاری، پھر وہ بڑھا کے 40 کر دی گئیں۔ تو 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب دی گئی، لیکن اس دوران پیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اور وہ یہ کہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جی جب تشریف لے گئے تو ان کی قوم میں ایک آدمی تھا کہ جس کا نام تھا موسیٰ ابن ظفر، موسیٰ ابن ظفر اس کا نام تھا، یہ قبیلہ سامرا سے تعلق رکھتا تھا، جس کو سامری جادوگر کے نام سے مشہور ہے، تو نام اس کا موسیٰ ابن ظفر تھا، اور سامرا قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہے، لیکن یہ آدمی منافق تھا، اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ مٹی اس بچڑے میں ڈالی، تو اس بچڑے نے ٹین ٹین کی آوازیں نکالنے شروع کر دی، گوہے کا بچڑا جو ہے وہ آوازیں نکالنے لگا، تو اس سامری نے لوگوں سے کہا کہ بچڑے کے اندر جو ٹین ٹین کر رہا ہے یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پتہ نہیں کس رب کو ملنے چلے گئے، تو رب تو یہ ہے، تو بے وقوف لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے غصے ہوئے اور ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے، اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی، یہ کس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے؟ تو اس پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا یبنا امہ، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا تھا کہ کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یبنا امی جو یہاں فرمایا کہ اے میری ماں کے بیٹے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کرنا تھا تاکہ ماں یاد آ جائے گی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے، ایک ہمارے دونوں کی ماں ہے، تو اس ماں کے عنوان سے ان کے دل میں رحم آ جائے گا کہ میں کون ہوں، میں غیر نہیں، میں تیری ماں کا بیٹا ہوں، جس ماں کی آغوش میں تو نے پرورش پائی اس شفیق ماں کی آغوش میں میں نے پائی، اسی بطن سے میں ہوں، اسی بطن سے تو ہے۔ تو یبنا امہ کا جو عنوان اختیار فرمایا، لہٰذا لکھا ہے کہ ایسا کوئی عنوان اختیار فرمانا کہ جس سے اگلے کے دل میں رحم بیٹھ جائے، یا اگلے دل میں جو ہے وہ یا آپ کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہو جائے، تو ایسا عنوان اختیار کرنا میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ آپ اگر حق پر ہوں، آپ مظلوم ہوں، لیکن چاپلوسی کر کے کسی کو دھوکے میں ڈالنا اس کی اجازت نہیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یبنا امہ کا اور کہا کہ کاد یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو خیر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کو جی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا وہ وعدنا موسیٰ، اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 کا اضافہ ہو گیا، فتما میقات ربی 40 لیلۃ، فرمایا پس 40 راتیں پوری کی، روزانہ ایک تختی ملتی تھی اور یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئی تھیں، کل 10 تختیاں ملی آپ کو، تو وہ جو آخری جو 10 راتیں تھیں اس میں آپ کو تختیاں ملی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ادھر تمہیں تختیاں دی گئیں اور ادھر ان لوگوں کی حالت کیا ہے، سمت خسم رجلا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، ادھر ہم تمہیں دستور حیات دے رہے ہیں پیغمبر کے ذریعے سے، اور وہ پیغمبر تمہارا 40 رات کا مجاہدہ کر رہا ہے اعتکاف کا، اور تم اتنے بدبخت نکلے کہ تم نے پیغمبر کے بعد یہ حالت کی، بچڑے کو معبود بنا دیا، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم تھے کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھیں اس کو چھوڑ کر صرف بچڑے کی ٹینٹے کے پیچھے لگ گئے، اور آج ہم لوگوں کی بھی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی لطف و عنایت دیکھ کر خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے تھوڑا سا کہ شعبدہ بازی کسی کی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا کسی کی جو وہ دیکھتے ہیں تو جلدی سے فوراً مروب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص متبع سنت نہیں ہے، اتباع سنت اس کے پاس نہیں ہے، اور شریعت حقہ پر عامل نہیں ہے، فرمایا کہ اگر وہ فضا میں تمہیں اڑ کر بھی دکھا دے تو سمجھ لو کہ اللہ کا ولی نہیں ہے، شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جادوگر اور شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں آپ دیکھیں جب وہ ایسے لوگ جو جعلی پیر بنے بیٹھے ہیں، ہر طرح کی بدعات اور کفریات اور شرکیات میں مبتلا ہیں, اور جناب خاص طور پہ عورتیں جناب ان سے جناب ساری مرادیں لینے پہنچی ہوتی ہیں کہ پیر سائیں بچہ دے دے, پیر سائیں بیٹا دے دے, پیر سائیں بیٹی دے دے, اور اس پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں یہ حرکتیں. تو یہ جو ہے یہ وہی بات ہے کہ جس اللہ نے بغیر مانگے رحمان بن کے سب کچھ دیا اور رحیم بن کے مانگنے پر بھی دیتا رہا اور دے رہا ہے, تو جھٹ سے اس سے بدگمان ہو جاتے ہو, اور پھر جو ایسی جو ہے وہ مشرک قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ کے بدعات اور جو ہے وہ رسومات میں مبتلا ہو کے اپنا دین و ایمان ضائع کرتے. تو وہی انہوں نے کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی اتنے انعامات دیکھنے کے بجائے وہ اس کی ٹینٹیں دیکھی اور اس کو معبود بنا لیا. تو اس لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے گلا فرمایا کہ ثم تخذون اجلا من بعد وانتم ظالمون. لہٰذا یہ وجہ ہے کہ دجال کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ یہ پیشن گوئی دی ہے کہ جب دجال آئے گا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو لوگ اسے کہیں گے کہ تو رب ہے تو بارش برسا, بارش نہیں ہو رہی ہے, تو وہ اپنے مسمریزم اور جادو کے ذریعے سے مصنوعی بادل اکٹھے کرے گا, بارش برسے گی, لوگ کہیں گے واقعی سچا رب ہے. کچھ لوگ اس کو کہیں گے ہم جب بڑے غریب ہیں, بھوکے ہیں, ہمیں مال چاہیے, وہ زمین پر پر مارے گا, زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا. تو لوگ اس کے یہ شعبے دے دے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ واقعی خدا آ گیا زمین پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا دار آدمی کو اور چاہیے کیا, دنیا دار آدمی تو کسی نیک آدمی کے پاس بھی جاتا ہے تو وہاں بھی اس کی ولایت بزرگی کی آزمائش یوں لیتا ہے کہ جی کاروبار کے لیے ذرا دعا کر دیں, ہاں کوئی پروفٹ ہو گیا نفع ہو گیا تو کہتا ہاں جی واقعی ہے بزرگ, نہ نفع ہوا کہتے جی بس ایسی بار نیک آدمی ہے, باقی اللہ میاں کیا کوئی نہیں چلتی اس کی, میں نے تو بڑی دعائیں کرائیں میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. ارے اللہ پر زور نبیوں کو نہیں ہے, یہ ایک عام نیک آدمی کا اللہ پر کیا زور ہے, یہ تو ایک ذریعہ ہے, مانگ لیا اللہ سے آپ کے لیے دعا اس نے کر دی, اب قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. کتنے بہت سے ایسے بے ادب دیکھے ہیں کہ جو اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے دجال جو ہے وہ ظاہری اس طرح کے جو ٹوٹکے دکھائے گا, اب یہ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہونے لگیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کی ایک علامت بتاتا ہوں. اب دیکھو بظاہر اس کے شعبے ایسے خطرناک کہ جس کے لیے جو ہے جس کی نفی کے لیے کسی جو ہے وہ ولی کی ولایت بھی کافی نہیں ہے. یہی وجہ کہ دجال اکبر کو قتل کے لیے نبی کی نبوت کی استعداد چاہیے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے, اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائیں گے اور وہ اپنی قوت نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ دجال اکبر کو قتل کریں گے. حالانکہ اگر اس کے لیے ولی کی ولایت کافی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی سے قتل کروا دیتے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دجال اکبر کتنا بڑا فتنہ ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو اس سے ڈرایا. تو نبی نے ایک ایسی علامت بتا دی ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کو دیکھتے پہچان جائے گا, اس کے بڑے بڑے شعبوں کی نفی کر دے گا. وہ کیا فرمایا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال آور یعنی کانا ہوگا. کانا ہوگا یعنی یک چشم ہوگا, ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ جو اس کی وہ جو انگور کے پھولے کی طرح اس کی لٹکی بھی ہوگی. تو فرمایا کہ دجال آور کانا ہوگا, ان ربکم لیس بآور, اور یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا نبی کی حکمت اور شفقت ہے امت پر کہ ایسی علامت بتا دی کہ ایک عام آدمی بھی وہ فائنڈ آؤٹ کر لے گا کہ یہ دجال جو ہے دجال اکبر ہے یا یہ واقعی رب ہے. فرمایا تو تمہارا رب تو کانا نہیں ہے, تو دجال اکبر کانا ہوگا, بس تم اس کو دیکھو کانا ہے, بس نفی کر دو, اب ان کے شعبوں سے تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے تو وہ دجال اکبر کا فتنہ. تو اسی طریقے سے یہاں جو یہ بنی اسرائیل بھی وہ جو بچڑے کی جو تھوڑی ٹینٹیں دیکھی وہ بھی متاثر ہو گئے, جیسے دجال کی جو وہ گویا کہ شعبے دیکھیں گے جو بہت سے لوگ شکار ہو جائیں گے. سو معافونا عنکم, پھر ہم نے معاف کیا تم کو, من بعد ذالک, اس کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرو. معاف کر دیا تو شکریہ ادا کرو, لیکن تم یہ پھر بھی بدبخت نکلے. وہ آتینا موسی الکتاب, اور جب دی ہم نے موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب یعنی تورات, جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت اونچا بلند مقام ہے, قرآن کے بعد اس کا مقام, بڑی جامع کتاب ہے. والفرقانہ, اور معجزے دیے, ایسے معجزے کہ جن کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے. فرقان بہت سارے معجزے دیے, ان میں سے ایک عصا بھی تھا, عصا کا معجزہ کہ جس کو پھینکتے تھے وزدہ بن جاتا تھا اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپ نکل گیا, اور جب ہاتھ لگاتے تھے وہی عصا دوبارہ جو ہے اپنے ہاتھ میں آ جاتا. جب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عصا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 معجزے رکھے تھے, وہ عصا جو ہے عصا موسیٰ ایسا معجزہ تھا. یعنی آپ جو ہے وہ اگر ڈول کے طور پہ جو ہے پانی نکالنا, رسی کے طور پہ کنویں میں پانی نکالنا چاہتے تو ڈول اس کے سرے پہ باندھتے تو وہ رسی کی طرح اتنا لمبا ہو جاتا جہاں تک پانی پہنچتا, اور پھر اسی طرح سکڑ جاتا اور پانی اوپر آ جاتا. آپ پتے جھاڑتے تو جتنا اونچے پتے ہوتے ہیں اتنا ہی لمبا ہو جاتا, آپ پتے جھاڑتے اپنے جانوروں کے لیے. اور یہاں تک کہ آپ جب سو جاتے تو یہ عصا جو ہے وہ کھڑا ہو کے جو آپ کی حفاظت کرتا اور تمام بھیڑ بکریوں کے مویشیوں کی تھی اس طرح حفاظت کرتا جیسے ایک انسان حفاظت کرتا ہے, بقاعدہ چلتا پھر رہا ہے اور وہ بکریوں کو سمیٹ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا ہے. ایسے بے شمار معجزات جو ہے اس عصا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے تھے, اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ اژدہا بن جاتا تھا. فواق الحق و بطل ما کانوا یعملون, قرآن نے کعا تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو ظاہر کیا اور یہ جادوگروں کی کاروائی ساری کی ساری جو ہے وہ برباد ہوئی. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کو یہ ساری تفصیلات جو ہے ذکر کی گئی. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آیت نمبر 54 سے 54 سے 59 تک لفظی ترجمہ سنیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, باتخاذکم العجلہ, بوجہ بنا لینے بچڑے کو معبود, فتوبوا الی بارئکم, پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, فاقتلوا انفسکم, پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو, ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے حق میں, عند بارئکم, تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں, فتاب علیکم, پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا, انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ, جب کہا تم نے اے موسیٰ, لن نؤمن لکا, ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے, حتیٰ نر اللہ جہرتن, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر, فاخذتکم الصاعقہ, پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے, وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے, ثم بعثناکم, پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا, من بعد موتکم, تمہارے مرنے کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو, وزللنا علیکم الغماما, اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا, وانزلنا علیکم المن والسلوى, اور نازل کیا ہم نے تم پر کھیر اور بٹیرے, کھیر اور بٹیرے, کلو من طیباتی ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, وما ظلمونا, اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے, وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا ہم نے, ادخلوا ہذہ القریۃ, داخل ہو جائے اس بستی میں, فکلوا منہا حیث شئتم رغدا, پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے, وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو تم حِطَّةٌ, یعنی ہمارے گناہ گرا دے, حتی یہوتو گرانا, ہمارے گناہ گرا دے, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا, پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو, غیر الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی, فانزلنا علی الذین ظلموا, پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا, رجز من السماء, عذاب آسمان کی طرف سے, بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ربط, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر چلا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے تورات لے کر جب واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے اور اس کی پرستش کر رہے ہیں, پہلے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر ناراض ہوئے کہ تم نے ان کو اطلاع کیوں نہیں کی اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں گمراہ ہوئے. جب تم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی, تو پھر قوم کی طرف متوجہ ہو کے با کہا کہ وہ قال موسیٰ لقومی, تو وہ پوری جو چلی آ رہی ترتیب رابط اس کے مطابق فرمایا, جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قوم یا میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, کیونکہ اس کارروائی کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر پڑے گا, باتخاذکم العجلہ, جو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا, اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو فتوبوا الی باریکم, تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, فاقتلوا انفسکم, اور قتل کرو تو اپنی جانوں کو. اب اپنی جانوں کو قتل کرنے کے حوالے سے مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں. فرمایا کہ ایک قول تو یہ بیان فرمایا کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے, جس نے بھی بچڑے کی پوجا کی تھی اس کو حکم تھا کہ بس وہ اپنے آپ کو مار لے, ایک. اور ایک قول یہ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی. اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہے اور دوسرے نے نہیں کی, تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے پوجا کی. اگر باپ نے پوجا کی اور بیٹے نے نہیں کی, تو بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کرے. اور اگر بیٹے نے پوجا کی اور باپ نے نہیں کی, تو باپ کو حکم تھا کہ وہ بیٹے کو قتل کرے. تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا. اس زمانے میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی. یہ چونکہ مرتد ہو گئے تھے, اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ مرتد ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے وہ دین حق کو چھوڑ کے شرک اختیار کر لیا, مرتد ہو گئے. تو مرتد کی سزا توبہ ان کی, مرتد کی یہ تھی کہ قتل کیا جائے, تو قتل کے بغیر ان کی توبہ قبول ہی نہیں تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شریعت محمدیہ کے اندر اس امت کو یہ نرمی اور سہولت عطا کی گئی کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ توبہ کر کے دوبارہ دار اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی, اس کو قتل کے بغیر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن اگر وہ پھر بھی کفر پر مصر رہا تو 3 دن کے بعد قتل کیا جائے گا. اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ مرتد کی سزا قتل کے بارے میں آپ حضرات کتنا مغربی میڈیا پر پروپیگنڈا سنتے ہیں؟ یہ عیسائیت اور یہودیت اس بارے میں کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو جی مرتد کی سزا قتل کتنا بڑا ظلم ہے. تو آج نقطے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہماری شریعت میں تو اتنی نرمی ہے کہ 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں کہ جان بخشی ہو سکتی ہے کہ وہ اگر توبہ کر لے نیری تو اس پر جو ہے اس کی جو اس قتل سے بچ جائے گا. لیکن تمہاری جو شریعتیں تھیں, عیسائیت کی شریعت, یہودیت کی شریعت, تمہاری جتنی جو آسمانی شریعتیں تھیں اس کے اندر تو اس مہلت کی بھی اجازت نہیں تھی. براہ راست قتل کیا جا رہا ہے, خود حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فاقتلوا انفسکم, قتل کرو اپنے آپ کو, تو وہاں تو 3 دن کی مہلت کی بھی گنجائش نہیں, اور ہماری شریعت میں 3 دن کی مہلت کی گنجائش ہے. تو بتائیے نرمی ہمارے ہاں یا تمہارے ہاں؟ تمہارے ہاں تو زیادہ سختی ہے مرتد کے بارے میں, وہاں تو اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے, فوراً قتل کر دو, بغیر قتل کیے توبہ قبول ہی نہیں ہے. اور آج اعتراض اسلام پر, اصل میں بات وہی ہے کہ اپنا مسخ چہرہ جو چھپانے کے لیے اسلام پر جو ہے وہ اعتراضات کا پردہ ڈھانپنا چاہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی بھی حالت یہ ہے کہ اپنے قرآن سے لا علم ہے, اس لیے ان کو خبر نہیں ہے کہ اسلام نے تو یہ سہولت دی ہے کہ بھئی 3 دن کی مہلت ہے, اور وہاں تو ان کو وہ جو مرتد ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں, یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں, ان کو تو مہلت ہی نہیں ملی. اور کتنے قتل ہوئے؟ 70,000, 70,000 قتل ہوئے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ جب قتل ہوں گے, اور آنکھوں سے دیکھ کے قتل کوئی بھی نہیں کر رہا, کوئی بھی قتل نہیں کر رہا, ہر ایک کا, کسی کا باپ بیٹھا, کسی کا بیٹا بیٹھا, کسی کا بھائی, ہمت ہی نہیں ہو رہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اندھیرا چھا گیا, اندھیرا کر دیا, اور اب انہوں نے قتل کرنا شروع کیا. تو کہتے ہیں 70,000 قتل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑگڑائے روئے کہ اللہ بس اب معاف کر دے, میں معافی مانگتا ہوں قوم کی طرف سے. تو اللہ تعالی نے توبہ کو قبول کیا. تو جب وہ فضا جو روشن ہوئی ہے تو 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے, خون کی ندیاں بہ گئی تھیں. یہ بات تو اتنی سند ہے, خود ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہیں. تو دیکھیے, تو مرتد کی سزا جو ہے قتل, ان کی ہاں تو بغیر توبہ کی قتل ہے, ہمارے ہاں تو پھر بھی توبہ کے لیے 3 دن ہے. تو اس لیے ہماری شریعت میں زیادہ شفقت اور نرمی ہے. تو یہ کہنا کہ مرتد کو قتل نہیں, قتل کی سزا جو ظلم اور زیادتی ہے, ظلم اور زیادتی ہمارے ہاں نہیں آپ کے ہاں ہے. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے حق میں. اندہ باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. چنانچہ اسی طرح ہوا کہ انہوں نے گردیں کٹوا کر اپنی آخرت بنا لی, یہاں تو قتل ہو گئے لیکن آخرت ان کی بن گئی. فتاب علیکم, پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہاں بھی دیکھو تواب کے بعد رحیم کو ذکر فرمایا. آگے ایک اور واقعے کا بیان ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے اور بچوں بوڑھوں جوانوں عورتوں کو اکٹھا کیا, تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے, بڑا مجمع تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ضابطہ حیات عطا کیا. قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی. تو قوم نے کہا یہ کتاب تو بڑی سخت ہے, اس کے احکام تو بڑے مشکل ہیں, اس پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے, اس کو تم واپس لے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, اس کے بدلے میں کوئی آسان کتاب لے کے آؤ, ترمیم ذرا کر کے لاؤ. جیسے آج بھی بہت سے لوگ کسی مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں, اب دیکھا یار فتویٰ بڑا سخت ہے, یہ تو طلاق کا فتویٰ ہے, اس میں تو طلاق مفتی صاحب نے جو واقع کر دی. پھر ایسا کوئی مولوی مفتی ڈھونڈتے ہیں کہ جو کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی, کم بخت تین طلاقیں دے چکا ہے, تین گولیاں چلا چکا ہے, سینہ چھلنی کر دیا عورت کا. اب جو ہے وہ تمام آئمہ اربا فقہا یہ اتفاقی طور پہ تین طلاق واقع کر رہے ہیں, اب یہ ڈھونڈتا پھرتا کسی سلفی غیر مقلد کو, یہ کہ کوئی اہل حدیث سلفی غیر مقلد مل جائے کہ جو کہتے نہیں نہیں تین ایک ہوئی ہے, اور ایک ہوئی ہے تو رجوع کر لو. ماشاء اللہ تین ایک ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک تو نو تین ہونی چاہیے. یاد رکھو یہ جو فتویٰ فضا میں پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس سے بڑا دھوکہ کھاتے ہیں, یاد رکھو یہ فتویٰ بالکل غلط ہے, غلط ہے. پوری امت میں کوئی فقی جو ہے اس کا قائل نہیں. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافی, احمد ابن حنبل, امام اوزائی, سفیان ثوری, عبد الرحمن ابن بلیلہ, تمام ائمہ کا اس پر اتفاق کہ ایک مجلس میں تین طلاق دے دو تو تینوں ہو جاتی ہیں, اور سب احادیث طیبہ سے یہی بات ثابت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جس حدیث سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, اس میں جو کہتے اس حدیث سے دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کے زمانے کے اندر تین طلاق ایک ہوتی تھی, تین طلاق ایک ہوتی تھی. تو یاد رکھو اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جس عورت کی ابھی رخصت نہیں ہوئی, غیر مدخول بیاہ, کہ جس کی ابھی رخصت نہیں ہوئی, وہ مستحق اس عورت کا. یہ حدیث جو ہے وہ سب عورتوں پہ فٹ کر دی, جس عورت سے صحبت نہیں ہوتی مدخول بیاہ بھی نہیں ہے. تو غیر مدخول بیاہ کو جب تین طلاق دی جاتی ہے تو یہ طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے, تو ایک طلاق پڑتی ہے پہلی, بس ایک پڑتی ہے, باقی دو لغو ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس کے لیے ایک طلاق شرعی بائن ہوتی ہے, وہ پہلی طلاق سے نکاح سے ختم ہو جاتی ہے, باقی دو طلاقیں جو ہے وہ جو لغو ہو جاتی ہیں. تو وہ جو حدیث ہے ابن عباس کی, تو اس عورت کے بارے میں, غیر مدخول بیاہ کے بارے میں, چاچی امام ابو داؤد, امام نسائی نے یہ اس لکھا ہے, اور امام نسائی نے تو باب باندھا ہے کہ یہ تین طلاق جو ایک ہو رہی ہے یہ غیر مدخول بیاہ کے حق میں ہے. لیکن یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جو ان کے زمانے میں, جو حضور کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے تک جو ہے, کہ شروع زمانے تک جو ہے وہ تین طلاق ایک ہوتی تھی. تو یاد رکھو یہ جو ہے یہ دھوکہ ہے, اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی. جو لوگ جو وہ اس طرح بیوی اپنی حلال کر لیتے ہیں, یہ بات تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھ دی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے وہ ایسا فتویٰ حاصل کرے, حنفی ہے, شافی ہے, مالکی, حنبلی ہے, تو اور وہ فتویٰ یہ فتویٰ حاصل کرے, اس فتوے پہ عمل کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی وہ تین طلاق ایک ہو جائے, تو فرمایا کہ وہ خود لکھتے ہیں اس طرح جو اس حنفی کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی, اور ساری زندگی جو وہ بدکاری کا گناہ ہوگا. اور بعض مشائخ نے تو لکھا ہے کہ مرتے وقت جو وہ ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے بھائی یہ جو یا تو وہ قرآن کا وہ سیدھا سادہ طریقہ کہ حلال شرعی, فلا تحل لہو حتی تنکہ زوجن غیر, قرآن نے کہہ دیا حلالہ کرو, حلالہ شرعی کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی کو حلال کریں, لہذا یہ کہہ دیا جی تین طلاق ایک ہو گئی. یاد رکھو تین طلاق ایک ہونے کا فتویٰ سوائے فقہ جعفریہ میں, یعنی شیعہ مذہب کے علاوہ دنیا میں کسی کا نہیں. اور یہ غیر مقلد صرف قسم کے لوگ اپنی لا علمی یا جہالت کی وجہ سے یا جانتے بوجھتے ہوئے یہ اس روافظ کے اس فتوے پر عمل کر رہے ہیں. لہذا اہل سنت میں سے اور اہل حق میں سے کسی کا یہ فتویٰ نہیں. اب تو سعودی عرب نے بھی یہ بات چھاپ دی ہے اور انہوں نے قانونی طور پر یہ پاس کر دیا کہ تین طلاق جو ہے وہ ایک لفظ میں دی جائیں یا جو ہے ایک مجلس میں تین لفظوں میں دی جائیں تو وہ تین طلاق ہو جاتی ہیں, وہ ایک نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو جو ہے وہ پلے باندھو اور دھوکہ نہ کھاؤ. تو خیر, تو یہ بات ہوئی. تو یہ اسی طرح یہاں بنی اسرائیل نے کہا کہ یار کوئی آسان احکام لے کے آؤ, کوئی آسان سا فتویٰ لاؤ, یہ تو بڑے مشکل احکام جو آپ لائیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی اصل میں گزاری ہے, اور آزاد زندگی گزارنے کے بعد جب کچھ پابندیاں لگتی ہیں تو ذرا مشکل پیش آتی ہے, اس لیے تمہیں یہ مشکل نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ احکام اللہ نے تمہارے لیے دیے ہیں, اور اللہ ایسا ظالم نہیں ہے کہ تمہاری طاقت سے زیادہ کوئی حکم دے. لہذا تم اس کو کرنا تو شروع کرو, جب کرنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ یہ تمہیں آسان ہی لگیں گے. وہ کوئی کہتے ہیں نا کہ نئی جوتی بھی چبھتی ہے, نئی جوتی بھی چبھتی ہے لیکن جب ایک دو دفعہ پہنی تو وہی اچھی لگے گی, وہی جو ہے پاؤں میں جو ہے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس طرح تم بھی ان احکامات میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے, تمہیں اس طرح نہ کرو بھائی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی جو بے نماز ہے اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل. جیسے میں نے بتایا وہ پانچ قسم کے جو نمازی ہیں ان کے لیے نماز بڑا مشکل. انہا لکبیرۃن, قرآن نے خود کہا بہت بھاری. الا علی الخاشعین, مگر خاشعین پر آسان ہے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا, لیکن جو ہے وہ قوم کہاں ماننے والی تھی. انہوں نے کہا نہیں نہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں, تو درخواست کرنے میں حرج کیا ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ترمیم کر دے. اور یہ بات انہوں نے کہی. اور پھر ہمارے پاس یہ بھی کچھ ثبوت ہونا چاہیے کہ واقعی یہ کتاب جو آپ لائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یا آپ خود بنا کے لے آئیں, اس کا بھی پروف ہمیں چاہیے. اب یہ جب بحث و تمیز ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا, جو مختلف قبیلوں کے جو ہے وہ جو مقتدر لوگ تھے, وہ 70 آدمی جو ہے وہ سردار لے کر آپ کو طور پر چلے گئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ نے دی ہے. اور پھر یہ کہ درخواست کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں خود سن لیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 آدمی لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار, تو قادر مطلق ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, مشکل حکم بھی دے سکتا ہے, آسان بھی دے سکتا ہے. میری قوم کا مطالبہ کہ اس کتاب کے بدلے میں ہمیں کوئی آسان کتاب دے دیجیے اور اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے, احکام کو بدل دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو, لہذا اسی پر عمل کرو. اور اگر بمقتضائے بشریت تم سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب اس سے زیادہ آسانی کیا ہے, میں معاف کر دوں گا لیکن تم جو ہے یہ اس پر عمل کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے تھے یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمیں کیا معلوم کہ کون بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یا کوئی جن بول رہا ہے یا کوئی فرشتہ بول رہا ہے, لہذا ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے. یہ بات کہی. تو اس پر جب فرمایا کہ وہ قل تم یا موسیٰ, اور کہا کہ تم نے اے موسیٰ, لن نؤمن لکا, ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے. وہ قل تم یا موسیٰ کے موقع اس مقام پہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں, ان کی بھی تفسیر معارف القرآن ہے, اس میں لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قوم کی طرف سے ذکر فرمایا کہ وہ یا موسیٰ کہتی ہے اپنے پیغمبر کو یا موسیٰ, تو اس میں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قوم میں ادب بھی نہیں تھا کہ اپنے پیغمبر کا نام لے کے بولتے ہیں یا موسیٰ, یہ نہیں کہتے یا نبی اللہ, یا کلیم اللہ, یا رسول اللہ. وہ اپنے نبی کو رسول یا اس کے منصب سے نہیں پکارتے ہیں بلکہ نام لے کے پکارتے ہیں, اور نام لے کے پکارنا بے ادبی ہے, یہ ادب نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جو اس کو ذکر فرمایا یا موسیٰ کو, یہ ان کی اس بے ادبی کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ یہ بے ادب بھی ہیں. اور جو قوم بے ادب ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر آج تک یہ بے ادبی چلی آ رہی ہے, یا نام ہی لیتے ہیں, منصب کے عزت سے کوئی نہیں کہتے محترم استاد حضرت, نہیں بس وہ نام لیتے ہیں مسٹر ٹونی ہاؤ آر یو, ہائے ہے اس کا پروفیسر ہے, ٹیچر ہے, استاد ہے, مسٹر ٹونی کہہ رہے ہیں, مسٹر مائیکل, یہ تو یہ نام لیتے ہیں, تو وہ اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ بے ادبی کا عنوان ہے. لن نؤمن لکا، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جارتن، یہاں تک ہم دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلے طور پر. فاخذتکم الصاعقہ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی، 70 کے 70 سردار مارے گئے. اب اس کے بعد 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اتوہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ اے اللہ کیا ہمیں ہلاک کر دے گا اس کام کی وجہ سے جو کیا ہم میں سے عامقوں نے. یا اللہ یہ سب تو بیوقوف ہیں، ان کو تو میں لایا تھا اپنی تائید کے لیے، آج جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم کہے گی لو یہ وہ گئے تھے تمہاری انکوائری کے لیے، تم نے ان کو بھی کوڈے لین لگا دیا، تمہیں ان کو کنارے لگا دیا، اس کا مطلب یہ تو سارا فراڈ ہی فراڈ ہے. اس لیے فرمایا حضرت موسیٰ نے انہی الا فتنتک، اے میرے رب یہ تو تیری طرف سے بڑی آزمائش ہو جائے گی، آپ جو ہے ان کو زندہ کر دیں. اے رب مارنے پر اگر تو قادر ہے تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، آپ ان کی گستاخی کے باوجود ان کو زندہ کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کر دیا، جس کو یہ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم باثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ لوگ جب واپس آئے قوم کے پاس تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو نہ کرنا، میں معاف کر دوں گا. یعنی جو بات تھی اس کو بدل دیا، بات کیا کہی تھی کہ عمل کرنا ہے لیکن بمقتضائے بشریت اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں معاف کر دوں گا، غلطی کی معافی مانگو کہ معاف کر دوں. لیکن کیا کہنے لگے کہ جی اللہ میاں نے کہا عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو معاف. بات بدل دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ بمقتضائے بشریت معاف کروں گا. یو حریفون کلمہ، تو کہتا کہ وہ تو انہوں نے اس کلام کو بات کو بدل دیا. تو اس کے بعد فرمایا کہ وزل اللہ علیکم الغمامہ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. یہ ایک اور واقعی در اشارہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جب بحر قلزم عبور کر کے وادی تی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل، تم قابض قوم امالقہ، یہ املیق نامی ایک شخص کی نسل ہے، املیق نامی کی نسل ہے، یہ بڑے قداور، موٹے تازے، صحت مند، جنگجو قسم کے لوگ تھے. تو کہا کہ ان سے تم جا کے لڑائی کرو، ان سے لڑو تاکہ شام اور فلسطین کی یہ ساری زمین تمہارے قبضے میں آ جائے. اور یہ بڑا طویل قصہ ہے، یا طویل قصے بیان کرنا تو یہاں مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ مضامین سامنے ہیں. تو 6ویں پارے میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جب یہ دیکھا، بنی اسرائیل نے کہا کہ انا فیہا قوماً جبارین، بے شک اس سرزمین میں تو ایک زبردست قوم رہتی ہے. وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ یہاں سے نہ نکل جائے. مطلب خود ہی نکل جائے، آپ اللہ سے مل کے کچھ کریں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے. مطلب خود ہی نکل جائیں تو ہو جائے، ورنہ نہیں. تو اس پر جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم دونوں جا کے لڑو. تو اللہ تعالیٰ نے اس جنو سزا میں ان کو 40 سال تک اس میدان سے نکلنا ان پر حرام کر دیا. وہ کھلا میدان چٹیل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وہاں ذرا تم لڑو، تو مطلب تم لڑنے کے لیے ذرا تم اب تھوڑے ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو باقی ہم خود ہی کر لیں گے. لیکن یہ تو اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بے ادبی اور گستاخی کی. تو پھر اللہ نے کیا کیا، اسی میدان میں ہی ان کو قید کر دیا، ان کی سزا 40 سال تک اسی میدان کے اندر رہے، اور سوائے باہر نکلنا ان کے لیے حرام قرار دے دیا. اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں سب 40 سال تک وہاں رہے. میدان ایسا تھا کہ اس میں کوئی سایہ دار درخت ہی نہیں، معمولی کوئی درخت جھاڑ ہو تو، ورنہ دھوپ شدید پڑتی، مکان بھی وہاں نہیں بنا سکتے، اور باہر سے کوئی چیز لا کر سائے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور بادلوں کے ذریعے ان کے سر پر جو سائے کا انتظام کیا گیا. جیسے ہی کہتے کہ سورج چڑھتا تھا تو وہ ایک دم بادل آ جاتے اور وہ سورج کے سامنے آ جاتے، اور جب جو سورج ڈھلتا تو وہ بادل ہٹ جاتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو بادل جو ہے وہ سایہ کیے رکھا, اسی کو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا, اسی کو فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی اِنَّ رَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے, وسیع ہے. ایک دو دن کی بات نہیں, 40 سال تک ان کے اوپر سایہ رہا, اس سے آپ اندازہ کریں. اور وہاں خوراک کی بھی ضرورت, اب جب خوراک کی ضرورت ہے تو انسان عالمی اسباب میں ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو رہنے کا انتظام ہوا, سر پہ سایہ ہوا, خیمے کی طرح سایہ سر پر ہے, ہر طرح محفوظ, اب کھانے پینے کی فکر. اس لیے کہ انسان جا بھی ٹھہرتا ہے تو پہلے تو خارجی دائیں بائیں کے ماحول کو اپنے جو موافق کرتا ہے, اپنا خیمہ لگایا, بیٹھنے کا انتظام کیا, اب پیٹ کا انتظام, اندر کی بھوک کا انتظام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی انعام کر دیا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور نازل کی ہم نے تم پر کھیر اور بٹیرے. اب یہ کیسے, مفسرین نے لکھا ہے, ایک شکل اس کی یہ لکھی ہے کہ عین موقع پر ان کے سامنے ایک رکابی ایک پلیٹ میں کھیر آ جاتی تھی اور ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے بٹیرے آ جاتے تھے. جب بھوک لگتی تو ایک پلیٹ میں بٹیرے بھنے ہوئے, ایک پلیٹ میں کھیر, جتنا جی چاہے کھائیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں. عموماً کھانے دو طرح کے ہوتے ہیں, نمکین اور میٹھے, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے کھانوں کا انتظام فرمایا, دونوں قسم کے کھانوں کا انتظام فرما دیا کہ من اور سلوا دونوں چیزیں آ رہی ہیں. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تیار ہو کے نہیں آتے تھے, بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے چوڑے چوڑے تھے, رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز اس پر برستی تھی, جیسے برف برستی ہے یہاں ہمارے مغربی ملکوں میں, تو اس طرح کوئی چیز برستی تھی اور وہ کھیر ہوتی تھی جو ان پتوں کے اوپر برس جاتی تھی, برستی تھی. اور یہ کھیر جو ہے اعضاء کی قوت کے لیے بہت جب نافع تھی, اعضاء کو قوت بخشتی تھی, اعصاب مضبوط ہوتے تھے. تو اس طریقے سے جیسے برف جم جاتی ہے, اس طریقے سے ان پتوں کے اوپر آ کے برس جاتی اور جم جاتی تھی. اور بٹیر بھی انہی جھاڑیوں میں ہوتے تھے جن کو یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے جو ہے ان بٹیروں کو ذبح کر کے جو ہے وہ بھون کے کھاتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام عطا فرمایا. چنانچہ جو ہے اس کے بعد دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کہ انہوں نے من اور سلوا کے بدلے پیاز لہسن اور دالیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بدلتے ہو عمدہ چیزوں کے بدلے میں گھٹیا چیزیں, کہنے لگے جی ہمیں گھٹیا چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو پیاز لہسن دالیں مانگ رہے ہو تم, اور یہاں من و سلوا تمہارے لیے اتر رہا ہے, تو من و سلوا کھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو, خدا کو یاد کرو. کہا کہ نہیں بس ہمیں وہ گھٹیا چیزیں چاہیے, تو اسی کا مطالبہ انہوں نے کیا. اب یہ ان کی حالت, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا گلہ فرمایا. اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو ذکر کیا جا رہا ہے, کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ان کے حوالے سے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا, کیونکہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے فوت ہوئے. حضرت موسیٰ کی وفات کا جب وقت آیا, انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی, اے پروردگار مجھے وادی تی یعنی وادی سینا سے بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں جنہوں نے جو ہے تیرے حکم کو مانا نہیں, تیرے شکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور وہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے. ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا, جب وہاں پہنچے تو وہاں آپ کی روح قبض کی گئی اور وہیں ان کی قبر بنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون, یہ آپ کے خادم تھے, ان کو جو نبی بنا دیا گیا. یہ حضرت جو مفسر نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں موسیٰ کے ساتھ یہی تھے, یہ خادم جو یوشع بن نون ساتھ تھے, اور مچھلی انہیں کے پاس جو بھول کر راستے میں چھوڑ گئے تھے. تو وادی تی میں 40 سال کا عرصہ ختم ہوا, نئی جنریشن نئی پود جوان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس بیت المقدس, اور اس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے, بیت المقدس جو ہے یہ وادی تی سے کچھ مسافت پر تھا مگر اب تو بالکل ساتھ ساتھ مل گئے ہیں. جو ہے بادشاہ بھی بالکل ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں, اس طریقے ساتھ ہو گئے جیسے ہمارے پاکستان میں پنڈی اور اسلام آباد کو سمجھ لیں, تو پنڈی اسلام آباد بالکل ساتھ ساتھ لگ گئے جیسے, اس طریقے سے اب تو ساتھ ہو گئے. تو حضرت یوشع بن نون کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ شہر جو ہے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ, اور داخل ہونے کے حوالے سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا ہم نے اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں یعنی ایلیا میں, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو کشادہ, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. پہلے زمانے کے شہر کے ارد گرد دیواریں ہوا کرتی تھیں, تو جن کو سور البلد کہتے ہیں شہر کی دیوار, تو ان میں دروازے مختلف طرح کے مختلف طرف دروازے ہوتے تھے, ان دروازوں کے ذریعے سے جو لوگ جو ہے شہر میں داخل ہوتے تھے. تو اسی طریقے سے اس کے بھی دروازے تھے. تو فرمایا کہ تم لوگ اس بیت المقدس کے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور وہاں جو ہے جا کے تم اللہ کا شکر کرو, اور آگے جو حکم کچھ دیے گئے. تو اس طرح وہ شہر میں داخل ہو, اور فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور تم یہ کہتے ہوئے داخل ہو, حِطَّةٌ, حِطَّة کا معنی ہمارے گناہ معاف کر دے, حَتَّى يَحُطُّ کا معنی گرانا. تو حِطَّةٌ یہ مکمل جملہ بنے گا, مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ, مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ, ہمارا سوال یہ کہ پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے. تو اب تک جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں ادارے 40 سال کی سزا بھی بھگتی, تو یہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے, معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین, اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا قولا, پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو, غیر الذی قیل لہم, سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی. یعنی ان کو کیا کہا گیا کہ حِطَّةٌ کہو, حِطَّةٌ کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. ان ظالموں کیا کہ اس بات کو بدل دیا, تو کہا گیا حِطَّةٌ, تو انہوں نے کیا کہا, تو کہنے لگے حِنْتَةٌ حِنْتَةٌ, اور حِنْتَةٌ عربی میں کہتے ہیں گندم کو, تو حِنْتَةٌ گندم مانگنے لگ گئے, گندم گندم یہ پکارنے لگے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حَبَّةٌ فِي شَارَتٍ کہنے لگے, حَبَّةٌ فِي شَارَتٍ, کہ اللہ ہمیں وہ دانے چاہیے جو خوشوں کے اندر ہوں, وہ گندم چاہیے جو خوشوں کے اندر ہوں. پہلے یہ حکم کی اس طرح مخالفت کی, یعنی انہوں نے حِطَّةٌ کو بنا دیا حِنْتَةٌ, اور دوسرا جو حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جائیں, تو اس کی مخالفت یوں کی کہ چوتڑ گھسیٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. سجدے میں جو چوتڑ اونچ پور ہوتے ہیں ان کو نیچے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں, یا چھوٹے بچے جو ہے وہ گھسیٹیاں کرتے ہیں, تو اس طرح جو گھسیٹیاں کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فعل کو بھی بدل دیا اور قول کو بھی بدل دیا. تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا, فانزلنا علی الذین ظلموا, پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جو عذاب جنہوں نے ظلم کیا تھا, رزق من السما, آسمان سے یہ عذاب نازل کیا. اور وہ عذاب کیا تھا, کہتے کہ طاعون کی بیماری, طاعون کی شکل میں عذاب نازل کیا. 3-4 گھنٹوں میں 70,000 آدمی جو ہے وہ مارے گئے, 70,000 آدمی 3-4 گھنٹوں میں ختم ہو گئے. تو اس قوم پر جو اللہ نے اتنے انعامات کیے لے, انہوں نے بہت نافرمانیاں کی بار کیف. تو اس لیے جو یہ فرما دیا گیا, وہ ہمارے استاد محترم مولانا سرفراز خان صفدر دامت برکات عالیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دنیا میں جتنی قومیں ہیں افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ من حیث القوم یہودی سب سے زیادہ ذہین ہیں, یہودی بڑے ذہین, بہت سی ایجادات کی, ہائیڈروجن بم بنائے, کلاشوں کو کے موجود بنے, کہتے یہ حرکتیں انہوں نے کی, لیکن یہ قوموں کی تباہی کے سارے اسباب انہوں نے پیدا کیے. تو جتنے ذہین ہیں اتنے ضدی بھی ہیں, اپنی بات پر اڑ جاتے تھے, اس کے مقابلے میں صحیح بات کو بھی ماننے کے تیار نہیں ہوتے تھے. ذہانت اور ضد یہ دونوں کا ان کا خاصہ ہے, یہاں تک کہ خود قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفونہ ابناؤہم, کہ یہ ایسے پہچانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی و حقانیت کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کہا کہ ضدی اتنے, اس کے باوجود ماں قبول نہیں کیا, مانا نہیں. عبداللہ ابن السلام اور ان کے 5-6 ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان, کسی نے ایمان قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کہ عذاب ان پہ نازل کیے لیکن سدھرنے کو پھر بھی نہیں آئے. تو یہ کیوں نازل کیا, بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. اس کے بعد وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 61 تک, یہ دو بڑی آیتیں ہیں. تو لفظی ترجمہ سنیے, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے, فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, پس کہا ہم نے مار اپنی لاٹھی پتھر پر، فن فجرت منہ، پس پھوٹ پڑے اس سے اسنتا عشرت عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب کہا تم نے موسیٰ سے کہا، یا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فدع لنا ربک، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہ، اپنی ترکاریوں سے، وقصائیہ، اپنی ککڑیوں سے یعنی تریں، وفومیہ، اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے، وعدسیہ، اور اپنے مسور سے، وبصلیہ، اور اپنے پیاز سے. قالا اتستبدلونا، فرمایا کیا تم بدلتے ہو، بدلے میں لیتے ہو، اللہ ذی ہوا ادنا، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، باللذی ہوا خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، اے بھی تو مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت و مسکینی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تھے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو، بغیر الحق، نا حق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے نکل جاتے تھے. تو یہ جو ہے لفظی ترجمہ تھا ربط. اس سے پہلے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو لے کر وادی تی میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیہ کے اعتبار سے وادی سینا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم امالقہ قوم کے ساتھ لڑو، جو اس وقت شام، کنان، فلسطین میں آباد تھی. اس زمانے میں شام، کنان، فلسطین یہ سارا ایک علاقہ تھا، اور لبنان، اردن، یہ سب اس میں شامل تھے. اس علاقے کو شام بھی کہتے ہیں، کنان بھی، فلسطین بھی کہتے تھے، وادی تی وغیرہ سب اس میں شامل تھے. تو بہرحال، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو جب وہ لڑنے کا حکم سنایا، تو انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے اس میدان سے نکلنا حرام کر دیا تھا. اور بنی اسرائیل خاصی تعداد میں تھے، ان کے لیے سائے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ جاندار مخلوق اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، بلکہ پانی کے بغیر تو نباتات بھی نہیں رہ سکتے. تو پہلے سائے اور کھانے کا انتظام کا ذکر تھا، اب آیت کریمہ میں پانی کا ذکر ہے. ظاہر ہے کھانے میں پانی بھی تو چاہیے، کھیر مل گئی، بٹیرے مل گئے، پانی کہاں ہے؟ اس پانی کا ذکر کر رہے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے لیے. سقا کا معنی ہے پانی، سقا، اور استسقا باب استفعال سے ہے. اس کی خاصیت ہے طلب ماخذ، یعنی اس میں مصدر کے طلب کے معنی پائے جاتے ہیں. تو سقا پانی، استسقا کا مطلب پانی کا طلب، تو پانی طلب کرنا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ کے معنی ہوئے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی طلب کیا، لِقَوْمِ ہی، اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے پانی چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے موسیٰ کو، مار اپنی لاٹھی پتھر پر، پتھر پہ مارنے کا حکم دیا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص پتھر تھا جس پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، یا کوئی عام پتھر تھا کہ کسی پتھر پہ بھی لاٹھی ماری ہے وہاں سے چشمے جاری ہو جائیں گے؟ تو اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ عام پتھر تھا جو وہاں پڑا ہو، آپ اس پہ لاٹھی ماریں، چشمے جاری ہو جائیں گے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عام پتھر نہیں تھا، یہ خاص پتھر تھا، اور یہ وہ خاص پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، یہ وہ پتھر تھا. اور وہ قصہ بھی بخاری شریف میں ہے. اور وہ قصہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں تنہائی میں غسل کیا کرتے تھے کہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور دوسرے لوگ اکٹھے نہاتے تھے، ایک دوسرے کو جو وہ دیکھتے بھی تھے، نہاتے بھی تھے. تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار، موسیٰ جو ہیں یہ علیحدہ ہو کر ہم سے نہاتے ہیں، لگتا یہ کہ ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, بس یہ ہے کہ میں یہی مجھے حکم ہے تو میں علیحدہ نہاتا ہوں تاکہ ستر بھی ڈھپا رہے محفوظ رہے. لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ادرا کی بیماری ہے. ادرا کی بیماری کہتے ہیں جس سے خوشیتین پھول جاتے ہیں انسان کے, جو ہے وہ خوشیتین پھول جاتے ہیں, تو وہ ایک بیماری ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ بری بات بڑی جلدی پھیلتی ہے, اچھی بات نہیں پھیلتی. کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہو تو وہ اتنی جلدی نہیں پھیلے گی جتنی بری بات پھیلتی ہے. اب یہ بری بات جب پھیلائی ظالموں نے کہ ان کو ادرا کی بیماری ہے, ان کے جو خوشیتین جو پھولے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اس کو چھپانے کے لیے, اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے ایک ہو کے نہاتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے اپنے نہانے کے لیے آئے تو اور کپڑے اتار کے تنہائی میں غسل کرنے لگے, تو فارغ ہو کر جب کپڑوں کی طرف آئے تو جس پتھر کے اوپر کپڑے رکھے تھے وہ پتھر بھاگ پڑا, وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگا. اب پتھر آگے آگے حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے اور فرما رہے ہیں سو بھی حجر سو بھی حجر, پتھر میرے اے پتھر میرے کپڑے دے, اے پتھر میرے کپڑے دے. یہ لے کے کہاں بھاگ رہا ہے, اب یہ تماشا, یہ بھاگے جا رہے. اور پتھر وہ ان لوگوں کے مجمع میں جا کے رکا جہاں یہ سارا مجمع موجود تھا, لوگوں کا بنی اسرائیل کا یہ سارا مجمع وہاں جہاں موجود تھا وہاں جب رکا ہے تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کا بدن دیکھ لیا کہ نہیں بھی ان کو ادرا کی بیماری نہیں, یہ تو صحت مند انسان ہے, کوئی ان کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے جو آپ کی اس کو برات کیا, یعنی پیغمبر کے اس جسمانی عیب کو بھی جو ہے کسی کی زبان پہ اس طریقے سے تہمت کے حوالے سے اللہ کو گوارا نہیں تھا, اللہ نے اس تہمت کو اس طرح صاف کیا. اور بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا. تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جو خاص پتھر ہے, یہ پتھر جو پھر آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ, یہ پتھر تیرے لیے بڑا نافع ہے, اس پتھر کو اپنے ساتھ رکھو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا تھا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے غصے میں جو اس پتھر کو لاٹھیاں ماری ہیں, ظاہر آپ کو غصہ ہے کہ ظالم یہ تو نہیں کیا کہ کپڑے لے لیے لاٹھیاں ماری. کہتے ہیں کہ جب لاٹھیاں ماری ہیں تو اس پتھر پر اس طرح نیل پڑ گئے جیسے بدن پر لاٹھی مارنے سے نیل پڑ جاتے ہیں. پیغمبر کی ضرب غضب کے ساتھ, تو پتھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا احساس پیدا کر دیا. تو وہ یہ حالت, تو یہ پتھر حضرت موسیٰ نے ساتھ رکھ کیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے اس پر لاٹھیاں مار, اب دیکھو یہ پتھر کیا کرتا ہے. تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینا, پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ان کے آپس میں جو نوک جھونک رہتی تھی, کیونکہ 12 بیٹوں کی اولاد ہے, تو اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ گھر میں افراد ہوتے ہیں تو خاندان میں جو نوک جھونک ہوتی ہے, کوئی نرم مزاج ہوتا ہے کوئی سخت مزاج ہوتا ہے, یہ جھگڑے رہتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جھگڑے تھے. تو یوسفیوں کا ایک الگ چشمہ پھوٹا, اور روبیلیوں کا الگ پھوٹا, اور بن لاویوں کا الگ پھوٹا, بن یامینیوں کا الگ. تو یہ اس طرح کے جتنے بھائی تھے ان کی جتنی اولادیں ان کے لیے الگ الگ چشمے. اور اللہ کا نظام کہ قد علیم کل اناس مشربوں, یہ جھگڑا بھی ہونے کی کا اندیشہ نہیں پیدا ہوا کہ بھائی ہمارا چشمہ کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ جو ہے ایسا سمجھا دیا کہ ان کا کون سا چشمہ ہے. تو کہتے تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو, چانچہ اللہ نے فرمایا کلو وشرب من رزق اللہ, من و سلوا کھاؤ اور پانی پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین, اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے, ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو. انسانوں میں یہ مادہ بہت ہے, ایک دوسرے کی دل آزاری, دل دکھا دینا, تکلیف دینا. کہا کہ جب اللہ فرما رہے میں نے تمہیں کھانے پینے کی راحت کی سب نعمتیں دی ہیں, بس یہ نعمتوں میں مست رہو میرا شکر کرو, یہ دوسروں کے دل کیا دکھاتے ہو. اس لیے تو امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا نا کہ تین طرح کے حیوانات ہیں. بعض حیوان وہ ہیں کہ جو وہ ہر اعتبار سے جو نافع ہیں, ہر اعتبار سے نافع ہیں, نفع بھی پہنچاتے ہیں اور جو ہے وہ نقصان بھی کوئی نہیں پہنچاتے. مثلا گائے بھینس, اب گائے بھینس ایسی ہے اپنے دودھ کا نفع بھی دیتی ہے, گوشت کا نفع بھی دیتی ہے, اور اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ایک وہ ہے یعنی کہ ایزا نہیں دیتے کسی کو. اور دوسرے وہ جانور ہیں کہ جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں, جیسے گیدڑ ہے لومڑی ہے, ان سے نہ نفع انسانوں کو نہ نقصان ہے, بے ضرر سے جانور. اور تیسرے وہ ہیں کہ جو جن سے نفع کوئی نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے, جیسے سانپ ہے بچھو ہے. یہ وہ حیوانات ہیں کہ جو ڈستے ہیں, ایزا پہنچاتے, تکلیف پہنچاتے, نفع ان سے کچھ نہیں ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان, اگر تو انسانیت کے شرافت والے مرتبے پر نہیں رہتا اور انسانی حیوانیت کے مرتبے میں گرتا ہے تو کم از کم پہل یا تو پہلے قسم والے حیوانیت کے مرتبے میں گر کہ جو نفع نفع پہنچاتے ہیں وہ نقصان بھی نہ پہنچاتے, اور اگر پہلے مرتبے میں نہیں گر سکتا تو کم از کم دوسرے والے میں چلا جا کہ تو بے ضرر ہو جا, تو اس سے نہ کسی کو نفع نہیں تو نقصان بھی نہ پہنچے. اور فرمایا کہ اور لیکن تیسرے درجے کے جو حیوانات ہیں وہ نہ بن کہ تجھ سے لوگوں کو ایزا پہنچے, تیری زبان ہلے لوگوں کے دل کٹیں, تیری آنکھ پھڑ کے لوگوں کے دل کٹیں, تیرے ہاتھ اٹھیں لوگوں کا دل کٹے, قدم قدم پر سراپا ایزا اور تکلیف بن جا. کہا کہ سانپ اور بچھو والی زندگی نہ گزار, اس لیے کہ سانپ اور بچھو پھر اس کی حالت پھر وہی ہوتی ہے, جب پھر کسی کو موقع ملتا تو پھر وہ بچتا نہیں ہے. بچھو پہ جس کا داؤ چڑھ گیا تو بچھو کو پھر وہ ملیا میٹ کرتا ہے, سانپ پہ داؤ پڑ گیا تو اس کا سر کچلتا ہے. اسی طرح پھر تیری بھی حالت ہوگی, جب تک تو ڈستا رہے گا تو ڈستا رہے گا, لیکن جب کسی کے قابو میں آیا تو پھر جو سانپ بچھو کی طرح مسل دیا جائے گا. خسر دنیا والا آخرہ, تو حقیقت یہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ لیکن انسان کی کیفیت, اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تعصوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. تو لیکن یہ کہ ان کو جو من و سلوہ خیر ملتا رہا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو شکر اور خدا کو یاد کرنے کی دعوت دیتے رہے. اب کچھ عرصہ گزرا تو عظم موسیٰ کے پاس پھر آ گئے, اس کو کیا کہنے لگے, انہیں کیا کہنے لگے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, اور جب کہا اور تم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا, لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر. یعنی بٹیر آ رہے ہیں جنت کے اور کھیر اتر رہی ہے اور پانی کے چشمے پھوٹے ہوئے ہیں, اب اور کیا چاہیے انسان کو, یہ ناشکری ہے اور کیا. کیا کہنے لگے, کہا کہ یہ ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہمیں صبر نہیں ہوگا. یہ کیا ہوا کہ صبح کو من و سلوا, شام کو من و سلوا, دوپہر کو من و سلوا, ہر وقت یہی کھاتے رہیں. اندازہ کرو, کہا کہ ہر وقت یہ ایک ہی کھاتے رہیں, یہ ہم سے صبر نہیں ہوتا. فد لنا ربک, پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, یخرج لنا, نکالے ہمارے لیے, مما تنبت الارض, اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین, من بقلیا, یعنی اپنی ترکاریوں سے. بقل یہ ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں, ساگ بھی اس میں شامل ہے, پالک بھی شامل ہے, ہر سبزی بقل میں آ گئی, ساگ ہے, مولی ہے, گاجر ہے, آلو ہے, سب اس میں. سب پر بقل کا لفظ بولا جاتا ہے. اسے سبزی فروش کو عربی میں کہتے ہیں بقالہ, تو یہ مڈل ایسٹ میں بڑی دکانیں دیکھتے ہیں بقالہ, تو یہ وہ سبزی گروسری جیسے کہتے ہیں یہاں, تو بقالہ. اس کے بعد فرمایا قصہ آئیہا, اب قصہ کیا ہے, تو قصہ کہتے ہیں ککڑیوں سے تریں. قصہ عربی زبان میں کھیرے کو بھی کہتے ہیں, کھیرا اس کو کہتے ہیں قصہ, اور تر جو ہے اس کو بھی قصہ کہتے ہیں. یہاں تو نہیں لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں شاید لوگ پہچانتے ہیں, تر کہتے ہیں, لمبی لمبی ہوتی ہیں, ٹیڈی میڈی لمبی چھوٹی, ہر طرح کی تریں کہتے ہیں اس کو, تو وہ تر. تو دونوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ جو ہے تریں مانگی انہوں نے, چاہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے تر پیش کی, تریں جب پیش کی, آپ فرمایا جلدی سے کھجوریں لاؤ, کھجوریں لائے گی, تو آپ نے تر اور کھجور دونوں ملا کر کھائیں, اور فرمایا کہ یہ تر کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو مارے گی, اور کھجور کی گرمی تر کی ٹھنڈک کو دبائے گی, تو اس سے اعتدال پیدا ہو جائے گا, یہ صحت کے لیے نافع. تو تروں کے ساتھ ملا کے آپ نے جو کھجوریں کھائی, وہ فوم یہاں اپنے لہسن یعنی تھوم, فوم گندم کو بھی کہتے ہیں, لہسن کو بھی کہتے ہیں, تو فوم کے دونوں معنی ہیں. تو کہا کہ ہمارے لیے لہسن پیدا فرما. تو پہلے تو حکیم کہا کرتے تھے, آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لہسن جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید, لہٰذا لہسن کے سیرپ بنائے جاتے ہیں. لہسونا کے نام سے ہمدرد والوں نے بھی وہ جو سیرپ بنایا ہوا ہے, تو آج گولیاں بھی لہسن کے نام سے. بعض لوگ کچا لہسن تھوڑا سا لے کے وہ جو ہے نگل جاتے ہیں پانی سے, تو یہ دل کی جو ہے خون کے لیے بہت مفید ہے دل کے لیے. تو کہا کہ انہوں نے لہسن مانگا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن جو ہے پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا, کیونکہ اس کی ایک خاص بو ہوتی ہے, اس لیے جو اس بو سے جو ہے وہ فرشتوں کی ایزا ہوتی ہے, لہٰذا اگر لہسن کچا یا پیاز کھایا ہو تو منہ کو صاف کر کے مسجد میں آنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں کھایا کرتے تھے, اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا, اس کے ساتھ سلاد بھی رکھی گئی, جو سلاد رکھنے کا رواج اس وقت بھی تھا, تو یہ سلاد بھی رکھی گئی, تو اس سلاد میں لہسن تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلاد کو نہ کھایا, اور دوسرے حضرات نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی نہیں کھایا. تو آپ نے پوچھا کہ بھی تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کھایا,
کیا تم اس کو حرام سمجھتے ہو؟ تو نبی پاک انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے نہیں کھایا اس لیے ہم نے نہیں کھایا. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا, میں اس کو حرام نہیں کر رہا ہوں. تو اس پر جو ہے پوچھا گیا تو پھر آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ آپ فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اس کے کھانے سے بو آتی ہے منہ میں, اور میری حالت یہ کہ انی اناجی ملا تناجون, میں ان فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں جن سے تم ہم کلام نہیں ہوتے ہو. لہٰذا عام وقت اوقات میں لہسن اگر کھا لیا اور پیاز کھا لیا حرج نہیں, لیکن مسجد میں آنے کے وقت میں عام مسلمان بھی منہ کو صاف کر کے آیا کریں. تو اس لیے جو ہے یہ لہسن کا ذکر فرمایا. تو اس کے بعد جو ہے عدس, یہاں عدس کا ذکر فرمایا کہ عدس جو ہے یہ اس کو مسور کی دال, یہ مسور کی دال کو عدس کہتے ہیں. عدس کا لفظ اصل تو مسور کی دال پہ بولا جاتا ہے, مگر آج کل جو عربی لوگ جو تمام دالوں کو عدس کہتے ہیں, چنے کی دال, مسور کی دال, مونگ کی دال, ارد کی دال, سب کو عدس ہی کہتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ عدسیا, تو دال مانگی انہوں نے تو عدسیا. وہ اس پہ چھوٹے سے چلتے چلتے ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. لطیفہ کیا, یہ سچی بات ہے کہ ہم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے, تو اب مدرسوں میں ظاہر ہے کہ ہمارے جامعہ اسلام بنوری ٹاؤن میں یہ ماشاء اللہ اللہ کی بڑی رحمت کہ وہاں جو ہے وہ صبح شام جو ہے بکرے کا گوشت پکتا ہے, بہت اعلیٰ نفیس سالن بنتا ہے الحمدللہ, بہت عمدہ روٹی, بلکہ جو ہے وہ دائیں بائیں کے لوگ وہاں جو وہ کھانا لینے بھی آتے ہیں, ایسا اچھا کھانا. تو اتنی نصرت. تو ایک وقت ایسے حالات آئے کہ جو وہ کچھ ایسے حالات تھے, ملکی حالات بھی تھے, تو کرفیو وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے, تو دال پکتی رہی, دال پکتی رہی اور گوشت نہیں پکا. تین چار دن ہو گئے, دوپہر میں جائیں دال پکی ہوئی ہے, شام میں جائیں دال پکی ہے, تو یہ مسور کی دال, پھر اگلے دن پھر دال. اب جب کہ وہاں طلبہ سب ہم آدھی پہ گوشت پکنا چاہیے, اور پھر وہاں کے کھانے کی, مدرسوں کے کھانے کی الگ نور اور برکت, وہ ایک الگ لطف ہوتا تھا. تو ہمارا ایک ساتھی تھا, تو بلکہ ہم سے جو ہے وہ ایک دو درجے سینئر تھا, تو وہ بڑا جو ہے وہ کراچی کا تھا, بڑا جو ہے وہ ظریف تھا وہ. اب وہ تیسرے دن جب دال ملی تو اب ناظم دروازے پہ کھڑے ہیں, اور یہ اب وہ دال روٹی کھا کے جب نکلے ہیں تو ناظم کے پاس کھڑے ہو کے ہم سب کو مخاطب کر کے کہتا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے, دال کی دعا مانگی تھی بنی اسرائیل میں اور قبول ہمارے حق میں ہو گئی. مانگی دال بنی اسرائیل نے تھی اور قبول ہمارے حق میں ہو گئی, جب آؤ دال, جب آؤ دال. تو وہی بات ہے, تو مجھے اکثر یہ واقعہ اس مقام پہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دال مانگی انہوں نے, قبول ہمارے لیے ہوئی. تو خیر وہ بس لیا, اور اپنے پیاز سے, یعنی ہمیں پیاز چاہیے, پیاز مانگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قالا تستبدلونا, کہ کیا تم بدلتے ہو, تم بدلے میں لیتے ہو, اللہ ذی وعدنا, اس چیز کو جو گھٹیا ہے, باللذی ہوا خیر, اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے, یعنی کھیر بٹیر کہاں, جو جنت سے اللہ کی خاص نسخے سے, اور کہاں لہسن پیاز دال, اور پھر وہ بغیر مشقت کے تمہیں مل رہے ہیں, اور یہ چیزیں تمہیں خود جو ہے وہ بیجنی بھی پڑے گی, کاش کرنی پڑے گی, نکالنی پڑے گی, اور سال بھر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. اتنے جو بکھیڑے تم نے لے لیے, بجائے اس کے فارغ اوقات اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد میں لگاتے, اس کے احکام کو پورا کرنے میں لگاتے, لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا. تو لہٰذا سزا کیا ملی, اے بھی تو مصرن, تو ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ جو جنت کے کھانے گوارا نہیں ہے تو اے بھی تو مصرن, اتر جاؤ کسی شہر میں, کیونکہ وادی تھی بلندی پر تھی, باقی شہر سارے نیچے تھے, اس لیے اے بھی تو فرمایا, حبت کہتے اوپر سے نیچے آنے کو, اسے فرمایا اتر جاؤ کسی شہر میں, وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ, کاشت کرو, اور جس دن تم نے بیج جو ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسمانی راشن بند ہو جائے گا. لہٰذا وہی ہوا, انہوں نے جو بیج لینا شروع کیے, جیسے بیج انہوں نے لیے تو آسمان کے جو ہے وہ رزق آنا بند ہو گئے. لہٰذا جو ہے وہ, تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, تو قنسرین نامی شہر ان کے قریب تھا, قنسرین بڑے قاف کے ساتھ, تو قنسرین نامی شہر ان کے قریب تھا, یہ وہاں گئے, وہاں سے ان تمام چیزوں کے بیج لے کے آ گئے. تو فین لکم ما سالتم, بس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا, وہ ضروریت علیہم الذلت والمسکنہ, اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت و مسکینی, پہلے من و سلوا کہتے تھے, اب جاؤ گرد و غبار کھاؤ, اب مٹی سے بنے ہوئے کھانے کھاؤ, جنت کے کھانے تمہاری قسمت میں نہیں. وہ باؤ بغضب من اللہ, اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر, اپنا نقصان بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی. اب سوال یہ کہ یہ کیا غضب ہوا, کون سا غضب لے کر لوٹے؟ تو فرمایا ذالک بانہم
بین نہم یکفرون بی آیات اللہ، یہ غضب ان پر اس لیے ہوا، اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک انکار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکام آتے انکار کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آتے رہے مگر انہوں نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی. تو اگرچہ ماننے والے بھی ان میں موجود تھے مگر نافرمان جو ہے وہ زیادہ تھے. اور ظاہر ہے کہ حکم اکثریت پر لگتا ہے، چاہے عربی زبان کا مقولہ لیل اکثری حکم الکل، اکثریت پر کل کا حکم ہوتا ہے. چند ایک مان لیتے تھے لیکن باقی اپنے کفر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے. اس کے بعد فرمایا وہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو نہ حق. اسی مضمون کی آیت تیسرے پارے میں بھی آئی ہے کہ وہ یقتلون النبیین بغیر حق یوں و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق، اور ان کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے تھے. یہ جو ہے تیسرے پارے میں یہ آیت ہے. اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے حضرت عبد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد 43 تھی، 43 قسم کی قومیں، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا. ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، لہذا ان پیغمبروں کو صفائی کر دینا چاہیے. کبھی کہتے یہ حلال ہے، کبھی کہتے یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. ان جو اس 43 قسم کی قوموں نے آپس باہمی مشورے کے ساتھ طے کر لیا. چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا، انہوں نے 43 پیغمبر اور 170 ان کے صحابی اور حواری شہید کر دیے. ظاہر ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر تھا اور پھر ان کے آگے صحابی تھے، ان کے حواری تھے، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا. تو 170 صحابی قتل ہوئے، حواری اور 43 پیغمبر. اور یہ صرف ایک دن کی کاروائی تھی، ان کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کیا، حضرت شاہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ لکھا ہے کہ ان کو اس وجہ سے شہید کیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کی ایک بھانجی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ اس کے نکاح میں عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، اور پھر ان کی شریعت میں بھانجی سے نکاح کرنا ناجائز تھا. اس بات کا جب حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اور وہ یہ کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تیرے پاس اور عورتوں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہیں، تجھے عورتوں کی کیا کمی، تو بادشاہ ہے، جس عورت سے چاہے نکاح کر لے، لیکن یہ ناجائز کام نہ کر. تو کہنے لگا بادشاہی میری ہے یا تیری ہے؟ فرمایا ظاہر ہے بادشاہی تو تیری ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا حکم سنانا یہ میرا فریضہ ہے، میں نبی ہوں اس لیے میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. کہنے لگا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میری مجلس میں آ کے مجھے یہ کہے کہ یہ کر یہ نہ کر، وہ کر یہ نہ کر، یہ کون ہوتا ہے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والا؟ یہ کہہ کے اس نے جو ہے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو. تو جلاد نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بھابھی کے بارے میں ہے، بھانجی نہیں بھابھی تھی. ظاہر ہے کہ بھابھی جو ہے سے نکاح جو ہے بھائی کے مرنے کے بعد جو ہے بھابھی سے نکاح اس ان حضرت یحییٰ کی شریعت میں حرام تھا، اس لیے آپ نے روکا تھا کہ اس سے نکاح نہ کرو. تو بارہ مختلف روایتیں ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کو قتل کیا. اب یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ناحق جو ہے وہ قتل کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ حق طور پہ بھی قتل کیا جا سکتا ہے. تو قتل حق کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اصل میں قتل حق کی 3 صورتیں ہیں کہ جس جو قتل حق ہے وہ اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو دین اسلام میں اس کو 3 دن کی مہلت دے دی جائے گی اور وہ توبہ کر لے. اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ قبول. اور اگر جو ہے اس نے جو ہے وہ جو ہے 3 دن کے اندر جو اس نے توبہ قبول نہ کی تو پھر جو ہے اس مرتد کو قتل کر دیا جائے گا، قتل کر دیا. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر جو ہے جو قتل ہوئے وہ اس صورت میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نعوذ باللہ مرتد تو نہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں. لہذا قتل حق کی یہ صورت بھی وہاں نہیں، لہذا وہ قتل ناحق ہوا. اور میں نے ابھی بتا دیا کہ مرتد جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے, اور اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرا مذہب اختیار کرنے والا جو ہے وہ مرتد ہے, وہ بھی واجب القتل ہے تین دن کی مہلت کے بعد. اور ابھی میں نے بتایا کہ یہودیت اور عیسائیت میں تو اس مہلت کی بھی گنجائش نہیں ہے, اس میں تو مرتد کی سزا ہے ہی قتل, اس کی توبہ قتل کے ساتھ ہی ہوگی, بغیر جو ہے قتل کی اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے شریعت نے یہ آسانی. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ شبہ دور کرتا جاؤں کہ عام طور پہ بڑا یہ اعتراض دنیا کے اندر مغربی میڈیا میں بھی اچھلتا ہے کہ جی دیکھو یہ کوئی اسلام چھوڑ کے عیسائی بن جائے یہودی بن جائے تو مسلمان بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی بہت بڑی بات ہے جی, اور جی کہ مرتد ہو گیا اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن کوئی یہودی مسلمان ہو جائے یا عیسائی مسلمان ہو جائے یا کوئی بھی دوسرا مذہب چھوڑ کے اسلام میں آ جائے تو خوشیاں مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ مبارک بھائی آپ مسلمان ہو گئے. تو اپنے لیے تو یہ اتنے وہ سینسیٹیو ہیں کہ اسلام چھوڑ دے تو قتل کرو بھائی, اور جب دوسرا کوئی مذہب چھوڑ کے آ جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں جی عیسائی مسلمان ہو گیا مبارک, تو اس کو بھی قتل کا حکم کیوں نہیں دیتے, وہ بھی تو مذہب چھوڑ کے آیا ہے اس پر خوشی کیوں مناتے ہیں. یہ بڑی اہم نقطہ ہے. تو یہ سوال جو ہے بہت اٹھایا جاتا ہے اور ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ بیچارے متاثروں کے سوالات کرتے ہیں. تو اس لیے اس شبے کا جواب سن لو, بڑا جو ہے اہم جواب ہے, بڑی پتے کی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے, یہ یاد رکھو کہ مرتد کو جو قتل کیا جاتا ہے وہ توہین اسلام کی وجہ سے نہیں, توہین مذہب کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. اس نے اسلام کو اصل میں چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اس نے دنیا کے تمام مذاہب آسمانیہ کی توہین کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ تمام آسمانی مذہبوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے, گلدستہ ہے تمام مذاہب کا. جتنے مذاہب حقہ ہیں دنیا کے اندر ان تمام مذاہب حقہ کا جو ہے وہ یہ گلدستہ ہے اسلام. یہ اسلام کسی ایک نبی کو نہیں, یہ تو کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ساری کتابوں پر ایمان, سارے رسولوں پر ایمان. تو یہ سارے عیسائی, یہودیت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہی ہے تو یہ تو موسیٰ کو بھی مان رہا ہے, عیسائیت عیسیٰ کو مان رہی ہے یہ تو عیسیٰ کو بھی مان رہا ہے, اور مزید اور نبی کے اللہ کے اور پیغمبروں کو بھی مان رہا ہے. تو اسلام جو ہے یہ تمام جو ہے آسمانی مذہبوں کا چونکہ گلدستہ اور مجموعہ ہے. تو جو شخص اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مذہب کی توہین کی. اس نے صرف اسلام ہی کی نہیں بلکہ اس نے دنیا کے سارے آسمانی مذہبوں کی توہین کی ہے, کیونکہ اسلام کے اندر تو عیسائیت کے بنیادی حق عقیدے پر بھی ایمان اور اقرار ہے, یہودیت کے حق عقیدے پر بھی ایمان اور اقرار ہے, اس نے بدھ مت کے بنیادی عقیدے پر بھی ایمان اور اقرار ہے کیونکہ وہ ساری آسمانی حق کتابوں کو پر ایمان رکھتا ہے, سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے. تو جب اسلام چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا کے سارے مذاہب کا جو گلدستہ تھا اس گلدستے کو پاؤں میں روند کے جا رہا ہے. اس گلدستے کو جب روندا اس نے گلاب کو بھی روند دیا, چمبیلی کو بھی روند دیا, نرگس کو بھی روند دیا, گیندے کے پھول کو بھی روند دیا, اس نے سارے پھولوں کو موتی کو بھی روند دیا. اب گلدستہ مذاہب کو روند کر اب یہ جا کر چمبیلی کو ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ تصنع ہے, بناوٹ ہے, تصنع بناوٹ کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے کہ اگر اس کے دل میں پھولوں کی قدر ہوتی تو یہ پھر گلدستے کو پاؤں میں نہ روندتا. تو اس نے اسلام کی توہین کو جو چھوڑا اس نے حقیقت میں سارے مذہبوں کی توہین کی ہے, اس لیے اس کی صدا یہ مرتد ہے. اس کی صدا یہ کہ تین دن میں توبہ کر لے اپنے جو شبے سے واپس آ جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا, ورنہ تین دن کے بعد قتل. لیکن جب عیسائی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو عیسائی جب مسلمان ہوتا ہے وہ قابل مبارکباد اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا, مذہب کی لائن میں ترقی کی ہے. ابھی وہ ایک عیسیٰ کو مانتا تھا اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگا, ابھی وہ انجیل پر ایمان رکھتا تھا اب وہ قرآن پر بھی ایمان رکھنے لگا. تو مذہب کی لائن میں وہ تو مزید اپڈیٹ ہو رہا ہے, وہ ترقی کر رہا ہے. تو مذہب کی ترقی کرنے کی وجہ سے وہ قابل مبارکباد ہے. مذہب کی ترقی کی وجہ سے قابل مبارکباد ہے. یہودی ہے, وہ یہودی اپنے مذہب اپنے تورات پر ایمان رکھتا ہے, لیکن جب اسلام لاتا ہے تو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی, وہ اس کی وجہ سے وہ قرآن پر, انجیل پر اور مزید جتنی آسمانی کتابیں اور پیغمبر, ان پر ایمان اس کا اور بڑھتا ہے, تو یہ قابل مبارکباد ہے. اب مجھے بتاؤ, تو پستی میں گرنے والا وہ چوٹ کھائے گا یا نہیں کھائے گا, اور بلندی پہ جانے والا, ترقی کرنے والا قابل مبارکباد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. لہذا اس سلسلے میں مسلمان متعصب نہیں ہیں کہ تعصب کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہوں کہ جی اسلام چھوڑ دیا لہذا قتل کرو, نہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ سارے مذاہب کا گلدستہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ تحبونہم, کہ تم تو ان لوگوں سے محبت کرتے ہو اے مسلمانوں, تم عیسائیوں یہودیوں سے محبت کرتے ہو, لیکن وہ ولا یحبونکم, لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. قرآن نے صاحب کہا تم تو ان کے دوست ہو لیکن یہ تمہارے دوست نہیں ہوتے, تم تو ان سے محبت کرتے ہو, یہ تم سے محبت نہیں کرتے. آگے کیا بتا رہے ہیں اللہ, وہ تومنون بالکتاب کلی, اس لیے کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو, تم تو تورات کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہو, تم تو انجیل کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہو, تم ساری آسمانی کتابوں کو حق اور سچا سمجھتے ہو, تم تو ان کے ساری بنیادی ایمانی عقیدوں کو مانتے ہو, ہاں لیکن وہ نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو چھوڑنے والا اصل میں تمام جو مذاہب حقہ کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے, اس لیے جو وہ اس کو یہ سزا دی جاتی ہے. لیکن اگر وہ کوئی اور مذہب اختیار کر کے اسلام میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مذہب کی لائن میں اپڈیٹ ہوا ہے, ترقی کی ہے, اور ترقی جب اس مذہب کی لائن میں اس نے کی ہے تو یہ قابل مبارکباد ہے, یہ قابل ملامت اور قابل اہانت نہیں ہے. اس لیے اس نقطے کو جو وہ پلے باندھو, ذہن میں رکھو, یہ بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے, یہ جو ہے قتل حق کی ایک صورت یہ کہ اس کو قتل کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کے بارے میں بھی شور مچایا جاتا ہے, لو جی یہ وہ سنسار کیا جا رہا ہے, بڑا ظلم ہے, جی زیادتی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اس نے جو ظلم ڈھایا ہے, اس نے جو فساد کیا ہے, تو اس کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ کتنا بڑا جو ہے وہ فساد ہے, کہ عزت و عصمت دری ہو رہی ہے اور زنا کے ذریعے, اور شادی شدہ ہیں جبکہ ان کو ثواب جو ہے اس چیز کے حاصل ہیں کہ جائز طریقے سے اس چیز کو کیا جاتا ہے. اور پھر یہ سنسار کرنے کی سزا صرف اسلام میں نہیں ہے, یہودیت عیسائیت میں بھی یہی سزا ہے, ان میں بھی یہ سزا ہے کہ زانی کو جو شادی شدہ زانی کو جو سنسار کیا جائے گا, اس کو رجم کیا جائے گا. تیسری صورت یہ کہ اور دیکھو, اور پھر نبی جو ہے ظاہر ہے کہ ان نبیوں کو قتل کیا گیا, وہ ان میں سے کسی چیز کے مرتکب بھی نہیں ہوئے. اور تیسری صورت یہ کہ کسی کو نہ حق قتل کرنے کی یہ کہ قصاص میں قتل کیا جائے, اور ظاہر ہے کہ نبی جو کو قاتل بھی نہیں تھے کہ قصاصاً ان کو قتل کیا جائے. تو حق قتل کرنے کی یہ تین صورتیں تھیں کہ جن کا جواز تھا مرتد, اور اسی طریقے سے زانی, شادی شدہ زانی, اور اسی سنسار کرنا, اور اسی طریقے سے جو قصاص میں قتل. اور اسلام میں ان تین صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے متعلق اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو ہے یہ انہوں نے جو قتل کیے ناحق قتل کیے, اور قتل کیا کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر گئے, اس لیے جو ان کو یہ سزا دی, اور انہوں نے یہ حرکت کی کہ اپنے جو پیغمبروں کی جو ہے کو بھی انہوں نے وہ نہ سمجھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, قابل احترام ہیں اور قابل اطاعت ہیں, اور انہوں نے اپنی جو ہے نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنے ان پیغمبروں کو قتل کیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ حق کی قید لگائی اس لیے گئی کہ یقتلون نبی بغیر الحق, ناحق کی قید اس لیے لگائی نبی کی معصومیت کو مزید ظاہر کرنے کے لیے, اس لیے کہ نبی جب بھی قتل ہوگا ناحق ہی ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا خدا نہ خواستہ کہ نبی ان تین صورتوں میں سے کسی وجہ سے قتل ہو, نعوذ باللہ ارتداد کی وجہ سے, نعوذ باللہ یا پھر جو ہے رجم کی وجہ سے, نعوذ باللہ یا قصاص کی وجہ سے, یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی, اسلام میں چوتھی صورت کوئی نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی. تو لیکن ناحق کی قید لگائی یہ ان کی مزید بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہاں پر کوئی ان کو کوئی جواز بھی نہیں تھا کہ نبی کو قتل کیا جاتا, تو خالص جو یہ مظلومیت کا قتل تھا جو انہوں نے نبیوں پر ڈھایا. اور یہ یہودیوں کا فرقہ تھا صدوقیہ, اس کو کہتے ہیں, یہ صدوقیہ جو فرقہ تھا یہ اس کی یہ حرکت تھی کہ نبیوں کو قتل کرتا تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ لوگ پیارے ہیں, جب اللہ کے یہ لوگ پیارے ہیں تو اللہ تعالیٰ جی اگر چاہے تو ہمیں جو چاہے دے سکتا ہے, سب کچھ دے سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دینے میں بخل کرتا ہے. اس لیے جو ہے یہ ہم اس کے پیاروں کو جب قتل کریں گے تو وہ جو ہے پیاروں کو جب قتل کریں گے تو اس صورت میں جو ہے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچے گی, اس لیے وہ اللہ کے ان پیاروں کو قتل کرتے تھے تاکہ اللہ کو تکلیف پہنچے. کہ اللہ صحت دے سکتا ہے لیکن ہمارے بیمار بیمار پڑے, اللہ نے صحت کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ غریب کو مالدار کر سکتا ہے, اللہ مال نہیں دیتا بخل کرتا ہے. حالانکہ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے, کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو صحت مند بنایا, کسی کو جو ہے کمزور بنایا. لیکن یہ صدوقیہ جو فرقہ, اس نے یہ فتنہ چھیڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا یاب کر سکتا ہے, کرتا نہیں ہے بخل کرتا ہے, غریبوں کو مالدار کر سکتا ہے دیتا نہیں ہے, یہ بخل کرتا ہے. لہذا اللہ کو تکلیف پہنچانے کا طریقہ یہ کہ اس کے جو پیارے بھیجے پیغمبر ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کو تکلیف پہنچے. لہذا یہ بات جب عام ہوئی تو پیغمبروں کی حیثیت کو متاثر کیا گیا, جس کے نتیجے میں پھر یہ اس طرح کے بادشاہ لوگ کہ جن کو جو ہے یہ احکامات الہی بھی جب سنانے کے لیے یحییٰ گئے تو انہوں نے بھی سوچا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, اس آدمی کو قتل ہی کر دو, یہ کون ہوتا ہے میرے راستے میں رکاوٹ بننے والا. تو لہذا جو ہے یہ سلسلہ اس طریقے سے ہوا اور آج تک جو ہے یہ حالات دنیا کے اندر چلے آ رہے ہیں. لوگ اپنے راستے سے صاف کرنے کے لیے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں, لیکن بات تو یہ کہ وہ ظلم عظیم ہے کہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں جو ہے اس کے جواب دہ ہونے پڑے گا, وہاں جواب دینا پڑے گا, اور اس ظلم کا جو ہے وہ بھار بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمانے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما. اللہم انت السلام ومنک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے آج کے اس دوسرا درس آج ہوا ہے, یا اللہ اس کو قبول فرما, کمی بیشی کو معاف فرما, ہمارے اوقات میں یا اللہ برکت نازل فرما. یا اللہ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان مضامین کو آگے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کے علوم و معارف ہم پر کھول دے. یا اللہ ہمارے قلوب پر علم و حکمت نازل فرما. یا اللہ علم و تقوی عطا فرما, خزانہ غیب سے دستگیری عطا فرما. یا اللہ ان قوموں کی وجہ جن نافرمانی کی وجہ سے یا اللہ تیرا غضب اترا ان پہ, یا اللہ ہمیں ان اسباب غضب سے محفوظ فرما, ہمیں ان اسباب غضب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں, یا اللہ اپنا تابعدار بندہ بنا, اپنے نبی کا سچا عاشق اور محبت کرنے والا بنا, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے اساتذہ کو, ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ عظیم جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ ہے کہ یا اللہ آج ہم یہ روحانی مجلس علمی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہمیں, یا اللہ علم کی حقیقت عطا فرما. یا اللہ ہمیں, یا اللہ علم کی حقیقت عطا فرما. یا اللہ علم و معرفت سے ہمارے سینوں کو منور فرما. یا اللہ اپنے لطف و کرم سے کمی بیشی کو معاف فرما, لغزش و خطا کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے درس کو خیر و عافیت کے ساتھ, یا اللہ علم و معرفت کے ساتھ پور کر کے یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ ہم تیرے پورے قرآن کے درس کو مکمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. یا اللہ ہماری اس نیک خواہش کو عافیت اور حفاظت اور راحت کے ساتھ اور علم و معرفت کے ساتھ مکمل فرما. یا اللہ مکمل فرما. یا اللہ ہماری اس صحیح اور کوشش کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ اس میں جن جن لوگوں کا جس بھی حوالے سے حصہ ہے, یا اللہ معاملین ہیں, محبین ہیں, منتظمین ہیں, یا اللہ سامعین ہیں, یا اللہ کسی بھی حوالے سے ان کا حصہ ہے, یا اللہ ان کی اس حصے کو قبول فرما اور اس کی پوری پوری برکتیں ان کو عطا فرما. یا اللہ میرے مشائخ کو خوب یا اللہ درجات عالی عطا فرما. یا اللہ خصوصاً, یا اللہ میرے استاد تفسیر حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم العالیہ, یا اللہ ان کی عمر کو دراز فرما, ان کو یا اللہ عافیت اور صحت کے ساتھ ان کی لمبی عمر عطا فرما, ہمیں یا اللہ ان کی زیارت اور ملاقات کا شرف بھی عطا فرما. یا اللہ ان کی فیض و صحبت سے پورا ہمیں نفع عطا فرما. باقی یا اللہ میرے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں, میرے شیخ اول شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور میرے شیخ ثانی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, یا اللہ ان کے
پورے پورے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرما، عطا فرما یا اللہ اپنے لطف و کرم سے، یا اللہ ہمارے مشائق سلسلہ کی یا اللہ خصوصی توجہات ہمیں عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرما یا اللہ اپنے لطف و کرم سے، یا اللہ تیرے دیے ہوئے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی نافرمانی لغزش محفوظ فرما، ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو ہماری نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ شیطان و نفس کے شر سے محفوظ فرما، شیطان و نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا